نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بظاہر اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں. تو پہلے حکم جنگ کے حکم تو آتے رہے, لیکن جس طرح سے ہوا تو پھر وقتی ایک غلطی ہوئی, اس کے مطابق نئی انسٹرکشنز آ گئی. بعض نے سمجھا, بلکہ قیدیوں کے بارے میں جب فیصلہ ہوا کہ بھئی ان کا کیا کیا جائے, تو حضرت عمر نے کہا مارو ان سالوں کو, ایک کو بھی نہ چھوڑو, ان کو موت کی سزا دو. بعض لوگ تو اس قسم کے تھے کہ ان کو چھوڑنا ہی بس, پھر سانپ کے بچے کو چھوڑنا, بعض کا دوسرا تھا. لیکن یہ ایک طرح کا آج کا بین الاقوامی اصول ہے کہ جو قیدی ہے پرزنر رہا اور اس کی چنانچہ اب کچھ قید بین الاقوامی قواعد بنے ہیں, اس کو دوسرے کرمینل کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا, سوائے اس کے کہ ان میں کوئی کرمینل ہو. جیسے جرمن کے بعض قیدیوں کو انہوں نے کہا جی انہوں نے لاکھوں مروائے اور وہ قتل ثابت ہے ان پر کہ انہوں نے کیمپوں میں آدمی مروائے تھے, تو مقدمہ اس لیے بنا کہ انہوں نے وہ آدمی مروایا ہے, اس لیے نہیں کہ یہ جنگ میں آیا اور اب قیدی ہو گئے. اس بات کا فرق کرنا چاہیے. یہ بالکل وہ ڈاکو والی بات ہے جیسے آپ نے سورت مائدہ میں پڑھا تھا کہ پکڑا جائے گرفتاری سے پہلے معاف, اب نہیں اسے ڈاکے کی سزا نہیں ہوگی, ڈاکے کے دفاع کے تحت مقدمہ اس پہ نہیں ہوگا. ہاں اگر اس نے کوئی قتل کیا ہے اور وہ جس کا قتل ہوا ہے وہ مقدمہ کر دے کہ جی اس نے فلاں آدمی کو فلاں 10 آدمیوں کے سامنے قتل کیا, ٹھیک ہے وہ مقدمہ قتل کا چلے گا, اس میں سزا ہوگی. کمی ہوا اس نے آدمی تو مارا ہے نا, وہ قتل کا مقدمہ بنے گا. فرق اس میں یہ ہے, قانونی چیزیں بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ ڈاکے کا مقدمہ سرکار اس میں مدعی ہوتی ہے اور وہ بالکل مسالت نہیں ہو سکتی, ایک دفعہ لگ گئی, اب یا تو جرم ثابت نہ ہو, وہ اور بات ہے, گواہ نہ ثابت ہو گئے پوری ڈاکے کی سزا ملے گی. لیکن یہ قتل کا مقدمہ ہو رہا ہے وہ دونوں پارٹی سلو کر سکتی ہے, اس میں دیت بھی ہو سکتی ہے اور وہ باہ بھی چل سکتا ہے, وہ بھی پھر مقدمہ کر سکتا ہے. وہ تو عزت کسی کی خراب کی ہے وہ مقدمہ کرے, یعنی پھر وہ اس آج کل دیکھیے نا اسی لیے دفعات ہوتی ہے الگ الگ. ایک آدمی نے کسی پر گولی چلائی, پہلا مقدمہ تو یہ قتل کا یعنی اٹمپٹ ایٹ مرڈر ہے, دوسرا وہ جو پسٹول ہے وہ بھی بغیر لائسنس کے, یہ دوسرا مقدمہ. اس طرح سے بات بنتی ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے اگر وہ حکم نہیں تھا تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں نے میرا, اسی لیے آگے یہ لفظ آیا ہے لولا کتاب من اللہ ہے, اگر اللہ کی طرف سے ایک حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا کہ سبق پہلے آیا پہلے بڑھ گیا, اگر نہ ہوتا ایک کتاب کے میں نے حکم بھی ہوتا, جیسے آپ نے سورت النساء میں پڑھا ہے کتاب اللہ علیکم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم, میں ہوتا ہے نا کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے لیے. تو اللہ کا قانون اگر نہ ہوتا جو پہلے گزر گیا تو لمسکم, تو تم کو چھو لیتا ضرور, لام تاکید کا جواب شرط پر ہے, فی ما اخذتم, اس چیز کے بارے میں جو تم نے پکڑی یا لی. عذاب عظیم لمسکم کا فائل ہے, لمسکم عذاب عظیم فی ما اخذتم, اس چیز کی وجہ سے جو تم نے لی تم کو عذاب عظیم آ لیتا. یہ کیا لی؟ یہ فدیے کے بارے میں وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ بدری قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا, حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ فدیہ کا تھا اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلیم کیا, کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ہے کہ آپ تو بالکل روتے بھی رہے تھے کہ یہ تو ایک طرح کا عتاب آیا کہ تم نے یہ فدیہ کیوں لیا. اصل میں عتاب تو اس پہ ہے کہ ان کو خوب کچلے بغیر قیدی کیوں بنا لیے, پھر قیدی بنانے کے بعد تو فدیہ یا دوسرا مسئلہ آنا تھا, اس وجہ سے اصل میں وہ ہوا کہ یہ عتاب اس پر ہے. اپنے محترم ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے اگر وہ درست ثابت ہو سکے تو کہ یہ کتاب من اللہ سے اشارہ سورت محمد کی آیت کی طرف ہے جس میں اما منم باب ہوگا اما خدا, لیکن کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا, وہ اس سورت کو بعد کی نازل شدہ مانتے ہیں اور کتاب من اللہ سے مراد لیتے ہیں اللہ کے ازلی قانون میں یہ نہ ہوتا کہ ہم نے اجازت دیتی ہے, یہ معنی عام مفسرین لیتے ہیں. بہرحال ہم تو ان میں سے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اگلے دن کہا, بلکہ ایک دفعہ جب میں درس دیتا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا وہ کیسے تیاری کرتے, میں نے کہا تمہارے پاس تفسیر ہے ایک دو پڑھاتے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ تفسیروں میں کیا ہے, ڈاکٹر صاحب خیر اتنی بات بھی نہیں, تفسیروں میں ہے بھی اور فضول بھی ہے چیزیں اور اچھی بھی ہے, ٹھیک ہے لائیے رتب یابس ہے, لیکن ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں باہر, اگر رتب یابس کی تو تھوڑی سی تمیز ہو جائے کہ یہ بات اچھی لکھی ہے تفسیر نے, یہ ٹھیک لکھی ہے, یہ روایت درست ہے یا کچھ وہ کچھ مطالعے سے ہو, ورنہ جو کوئی تفسیروں میں لکھا اس کے علاوہ کوئی بات کرنا ہمارے تو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی تفسیر کریں, ہم نہ اس قابل ہیں اور اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات کہہ دے. بہرحال آخر علماء نے کیے ہیں اتحاد اور یہ تفسیریں اسی بنا پر مرتب ہوئی ہیں, اپنے اپنے معنی لکھ کے, لیکن جو اتنی ہمت والا ہو کرے, ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہی بات بیان کرے جو لوگوں نے کی ہے, تاکہ ہم پہ تو کوئی الزام عند اللہ نہ آئے نا. ترجمے میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ترجمہ اگر کہیں کسی عبارت میں کوٹ کرنا ہو یا مضمون میں, تو ہم اپنی طرف سے ترجمہ میں بھی کوئی ترجمہ اٹھاتے ہیں جو اس نے کیا ہے, یا زیادہ سے زیادہ کچھ منتخب کر لے, کچھ لفظ اس کا کچھ اس کا لے, اپنی طرف سے نہیں لینا, کیا خبر قرآن کی وجہ سے کہیں مارے نہ جائیں. اس لیے ترجمہ اور تفسیر جو دوسروں نے کیا ٹھیک ہے, غلط کیا تو بھی ان کے گردن میں, اور درست کیا تو بھی ان سے استفادہ کریں, کچھ پڑھتے پڑھتے سینس پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے. تو اگر یہ کتاب من اللہ سورۃ محمد کو ثابت کیا جا سکے کہ اس سے پہلے ہے نازل شدہ, جو کہ ہمارے راوی تو نہیں اس کو مانتے, تو پھر اس کتاب من اللہ میں وہ مراد ہو سکتا ہے کہ سورۃ محمد میں یہ کہا گیا تھا کہ فدیہ لے سکتے ہو, لہذا فدیہ پہ گرفت نہیں ہے. لیکن غالباً بات اصل یہ ہے کہ اسلام کیوں نہ کیا, قیدی کیوں بنا, اور یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن بالواسطہ مسلمانوں کے لیے ہے اطاعت کے, کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیدی نہیں بنائے تھے, بنائے تو انہوں نے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا جائے کہ جھاڑ پڑی ہے, تو بالواسطہ مسلمانوں کو یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کہا تھا انہیں میری پوجا کرو, تو عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں ملزم کے کٹہرے میں ایک طرح سے کھڑے ہوئے نا, ایسے مراد یہ ہے کہ ان کا کیا کھڑا ہونا ہے, ملزم تو وہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا, مجرم تو وہ ہے. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا, کہ بھائی اس کا جرم اس کے ذمہ دار کے ذمہ ڈالا جائے تو جرم تو اس کا ساتھ ہے, حقیقت تو اس خان کے بغیر قیدی مسلمانوں نے بنائے تھے. تو یہ جھاڑ اس پہ ہے کہ قیدی کیوں بنایا, ان کی طاقت توڑنی چاہیے تھی اور یہ اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال فدیے کا فیصلہ ہوا تو ہو گیا. اور باقی وہ سورۃ محمد میں وہ شد الوساق ہے کہ قیدی بنا, تو اس کے بعد من و فدا کا ذکر ہے, وہ وہاں جب ہم پہنچیں گے ہم بھی بات کریں گے. لیکن مجھے وہ روح المعانی کی اس پوائنٹ میں بھی ایک بات نکلتی تھی کہ اصل میں قیدی بنانے کے بعد پھر اس کو قتل نہیں کرنا, یہ موجودہ انٹرنیشنل پرزنر آف وار کا فرانس ریولیوشن کے بعد یہ جمہوریت جو فرانس کی قائم ہوئی تھی اس وقت جو قانون بنا تھا, اب بین الاقوامی طور پر تسلیم کر لیا گیا. اس لیے ایسے قرآن کا وہ کہنا کہ وانس ہی از اے پرزنر آف وار, سرنڈر کر دے, باقی رہ گئے وہ سرنڈر کرنے والی بات تو وہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کے قاعدے ہوتے ہیں, مگر دشمن بھاگا جا رہا ہے پیچھے, بے شک تیر مارے تلوار مارے مار دے, لیکن اگر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے, کیونکہ طریقہ یہی ہوتا ہے, تو اس فوٹو میں وہ بڑی کلیئر فوٹو ہے کہ جرمن ہے جو ہے اس کی جیپ کو آگ لگ گئی ہے شاید, اور وہ آگ یا کوئی اور خراب, وہ جیپ سے اس نے چھلانگ لگا دی ہے باہر کہ میں تو نہ مروں, لیکن چھلانگ بھی لگائی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھا, یوں اس کے فوٹو اس پر آئے, کیونکہ دشمن ارد گرد موجود تھا اور اس نے نیچے لکھا ہوا پتا ہے کہ اگر اس نے سر پہ ہاتھ نہ رکھے ہوتے, جیپس کے آنے سے پہلے 100 گولی اس کے سینے میں پار ہو چکی ہوتی, کیونکہ وہ تو دشمن کا فوجی ہے, لیکن اس نے جب ہاتھ رکھے تو وہ سرنڈر کی علامت ہے, اب اس کو گولی نہیں چلانی. یہ بھی قانون قیدی کو پھر پیدا, ہاں قیدی کو قتل کرنا اس کو کوئی اور جرم ہو, اس لیے نہیں کہ پرزنر آف وار ہے. آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قیدیوں کو, یا 2 تو ضرور ہیں جن کو بدر کے قیدیوں میں سے سزا موت دی تھی, عقبہ بن ابی معیط اور شاید نظر بن الحارث اور شاید کوئی تیسرا بھی ہے, تو ان کے اور جرائم تھے اس کی وجہ سے, یہ نظر بن الحارث یا عقبہ بن ابی معیط ہی تھا غالباً, جس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے خانہ صحابہ میں, تو وہ اوجری اٹھا کے لایا تھا اونٹ کی اور اوپر رکھ دی تھی, اور پھر مسلمانوں کو وہ اور یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں کرتے استادے تھے اس کے پیش نظر انہیں سزا ملی تھی. یہ نہیں کہ اب باہر کے ورنہ پھر سب کو مروا دیتے, کہ اب تو یہ قیدی بن گئے آخر سب کو مروا دیتے تو مروا دے سکتے تھے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے بدر میں پرزنر آف وار کے لیے وہ قانون قائم کر دیا, اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. دشمن خدا جانے کیا سلوک کرتے تھے پرزنر آف وار, جو بین الاقوامیت یہاں تک اب پہنچی ہے کہ پرزنر آف وار سرنڈر کرنے کے بعد پھر وہ محترم ہے اس کی جان اور مال. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو روٹی بھی کھلانا کپڑا بھی دینا, قیدی تمہاری تعویل میں یہ نہ کرنا کہ اب ان کو بھوکو مارنا ہے اور کچھ کرنا. اب اس کا احترام ایک طرح سے احترام انسانیت کا بھول بات ہے, لیکن اصل مقصد دشمن کی طاقت توڑنا ہے. یہ کہ ہم لڑے اور ایک دفعہ بھاگا بھاگا سے پار بھگا اور پھر آ کے سو جائے, چلو جی آپ کوئی کام نہیں, پھر آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی, تو یہ تو پھر امن نہیں ہوگا. وہ جو سورت محمد میں آتا ہے حتا تدا لحرب اوزارا, وہ تو پوری طاقت کچلنے سے. تو یہاں جو یہ آیا ہے نا یسن فی الارض اور پھر اس فدیہ پر عذاب, تو یہ ہمارے عام مفسرین تو یہ لولا کتاب من اللہ سبق میں اور آگے آتا بھی ہے کہ فکلو مما فیما اخذ, تم جو تم نے لیا اس میں سزا آتی, تو وہ تو فدیہ کی بات ہی تھی کہ فدیہ کیوں لیا. گویا کہ فدیہ لینا حالانکہ قرآن نے جائز بھی قرار دیا اور غلط بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے, لیکن اس فن اس سے زیادہ بہتر تھا. اس کو کہتے ہیں بڑے آدمی کے مقابلے میں ترک اولا, عام آدمی کے لیے ایک جرم نہیں ہو سکتا, لیکن جتنا کسی کا منصب شہر میں وبا پھیل جائے سارے بھاگ جائے بھاگ جائے, لیکن میو اسپتال کا ڈاکٹروں کا عملہ بھی بھاگ جائے تو ان کو تو گولی مارنی چاہیے پھر کہ تم کیوں بھاگے, تمہارا تو کام یہ نہیں تھا. حالانکہ بھاگنا بتا تو خود بیماری سے کوئی جرم نہیں ہے, لیکن خود وقت اس کے طلب کو جو اس نے کہا اس کا ڈیوٹی ہے اس کے اعتبار سے صدر صاحب جس چیز پہ پکڑے جائیں گے پر ہندوستان کا کوئی غریب مسلمان اس کے لیے شاید وہ سرے سے جرم ہی نہ ہو, ممکن ہے ثواب بھی ہو اور اس پہ صدر ضیاء الحق کو الٹا لٹکا دے اللہ میاں. فرق تو ہو سکتا ہے کہ تم اتنے صاحب اقتدار تھے مسلمان حکومت کے اور تم نے یہ کام کیا, اور ایک غریب جو ہندوستان میں اقلیت میں رہ رہا ہے ان کے کوئی ایک ہی عمل میں ایک جزا سزا تھوڑی ہو سکتی ہے, فرق ہوگا سر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فدیے پر ہی, ہمارے عام مفسرین تو یہی لکھتے ہیں کہ فدیے کا, اور کتابوں میں اللہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ہونا ہے, لیکن اگر سورت محمد کی آیت ثابت ہو کہ پہلے ہے تو پھر ایک مضمون کلیئر ہو جاتا بارہ. اور یہ جب اعتراض ہوا بعض لوگ بڑے عجیب بھی جواب دیتے, تو مجھے یاد پڑتا ہے مولانا جعفر شاہ پھلواروی نے اسی پر کہ یہ لفظ ہے نا فی ما اخذ, تو جو تم نے لیا اس پہ تمہیں سزا ہوتی, اور لیا سے مراد ہے وہ فدیہ. تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ میاں نے آگے کہہ بھی دیا فقلو مما غنمتم حلالا طیبا, کھاؤ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے پاکیزہ اور سب کچھ, اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ غفور رحیم. تو یہ کیا بات ہوئی, جھاڑ بھی پلا دی واپ بھی کر دیا. وہ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اعتبار سے کہ ترک اولا, حضور کے بارے میں جہاں بھی ذنب کا لفظ یا کچھ آیا ہے اگر جو اس کے معنی الزام کے بھی کیے جا سکتے ہیں, قاضی سلیمان منصور پوری نے کیے کہ ذنب میں نے دم ہوتا ہے جو چیز کسی کے پیچھے لگا دی جائے ان میں نے مت, لیکن یہ کہ آپ کا ذنب اور امتی کے ذنب اور ہمارے ذنب میں تو بڑا فرق ہے. نبی کے لیے تو ترک اولا اس کے منصب بلند کے لحاظ سے جو ذنب ہے, عام آدمی کے لیے وہ ذنب ہے ہی نہیں, جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی بڑی بات ہوگی. تو لیکن یہ چونکہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ تھا, جعفر شاہ پھلواری نے کہا جی یہاں میں نے لیے کا ہے ہی نہیں, انہوں نے کیا دیا ایک عجیب دھوکہ دیا یا کھایا ہم نہیں کہہ سکتے, انہوں نے کہا فیما اخذ تو کہ جو تم لینے ہی لگے تھے. اب بات یہ ہے کہ اخذ فعل مقاربت کے ساتھ آتا ہے نا, فعل شروع کے طور پر اخذ یکتو کو وہ لکھنے لگ گیا, اور اخذ مثلا یسعا وہ دوڑنے لگ گیا, یوں آتا ہے. اس میں انہوں نے کر لیا فی ما اخذ تم کے گویا کہ حالانکہ اگلا فعل ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ ہوتا بھی تو تب تو بات ہوتی, اور اس میں بھی اخذ کی بجائے قاد لگنا چاہیے تھا کہ تم جو لینے ہی لگے تھے. یا جو شروع وہ سب اخذہ کو ادھر ملا, اور حالانکہ غرب کوئی نہیں, اور جو مثالیں دی کہ دیکھیے جی اخذہ یب تو وہ معنی لکھنے لگ گیا, لہذا فیما اخذ تم کا معنی تم لینے لگ گئے تھے یا لینے لگے تھے. اب جو عربی نہیں جانتا وہ کیا جانے کہ مولوی صاحب, حالانکہ مولوی صاحب اتنے جاہل نہیں تھے, مرحوم فوت ہو گئے, کہ عربی بھی جانتے تھے فاضل تھے, لیکن بس دوسرے آدمی کو کیا پتا کہ اخذہ کے ساتھ کوئی مضارع لگتا ہے, اور پھر وہ معنی بھی اخذہ سے نہیں پیدا ہوتے, قادہ یا قادہ سے پیدا ہونے چاہیے. تو یہ آیت اس لحاظ سے مشکلات میں گنی گئی ہے کہ اس کی تفسیر جو امام ہمارے مفسرین کرتے ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, لیکن منکرین سنت کا انہوں نے خاصا ساتھ دیا. جعفر شاہ پھلواری صاحب نے اسلام اور موسیقی کتاب لکھی, سود کو حلال قرار دیا, جو کتابیں ادارہ ثقافت نے چھاپی ہے. حالانکہ اچھا عالم دین تھا پھلواری, میرے خیال میں پھلواری شریف کوئی جگہ ہے, شاید بہار میں ہے یا مشرقی پنجاب مشرقی پاکستان میں تھی, وہاں کا کوئی مشہور اہل علم کرانا ہے جس سے ان کا تعلق تھا, کوئی گدی یا سجاد بھی ہے شاید. یہ پہلے کپورتھلا کی جو جامع مسجد تھی اس کے امام ہوتے تھے, پہلی دفعہ ہماری ان سے وہاں ملاقات ہوئی تھی. کپورتھلا کی وہاں راجہ نے بنوائی تھی جامع مسجد, بڑی چیز تھی, راجہ نے اپنے سالت میں آئے. اس راجے کو بڑا شوق تھا دنیا کی سیاحت کا, جگت جیت سنگھ, ویسے وہ تو خیر متاثر بھی تھا, اس کے بیٹے بیٹے پھر آ گئے, اس وقت وہ بوڑھا تھا, سن 39 کی بات ہے. اس نے دنیا کی سیر کی, مراکش میں اس نے جو نمونے دیکھے نا اور سپین میں مسجدوں کے, اس کو وہ ڈیزائن پسند آیا. حالانکہ دنیا بھر کی مسجدیں اس نے دیکھی تھی, پھر اس نے اپنی مسلمان رعیت کے لیے کپورتھلا میں ایک جہاں ہندو وغیرہ کے لیے مندر بنوا, اس کی عمارتوں کا بھی شوق تھا. ریلوے اسٹیشن کے قریب بہت بڑی گرینڈ مسجد تھی, خیال میں ہوگی کہ 25-30 کنال میں تو اس کا رقبہ تھا, اور ویسے جو چھتا ہوا ایسا تھا وہ الگ, تو وہ بالکل مراکش کی مسجدوں کی تعمیر کی تھی, بہت گرینڈ چیز تھی. اس کے امام یہ رکھے گئے تھے مولانا جعفر شاہ پھلواری, پھر پاکستان بنا تو ادھر آ گئے, اور اس میں اس وقت بہرحال ہم بھی اتنا کوئی علم تو نہیں رکھتے تھے, میٹرک پاس تھا جب میں وہاں گیا, اس سلسلے میں یہاں آئے تو پھر یہ بالکل ادارہ ثقافت سے وابستہ ہوئے, اور بس حرام چیزوں کو حلال کرنے میں ہی لگے رہے, الگ رہنے علم تھے سب کچھ تھا. بہرحال تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں سے پہلے بنانے سے پہلے ان کی دشمن کی کمر توڑنے کا جو حکم دیا گیا وہ مسلمانوں کو حکم ہے, قیدی بنانے کے بعد پھر جو جس فدیہ ہے وہ حلال ضرور کیا گیا, جائز ہے, لیکن وہ ہے کہ اس پہ اظہار ناراضگی ہے کہ یہ مقصد بنا لیا تو پھر دیکھیے, جب یہ مقصد بنا لیا تو پھر بس بارڈر سے پکڑ کے دشمن کے آدمی لاتے تھے بھیجتے تھے, حتیٰ کہ بردہ فروشی مسلمانوں نے پیشہ بنا لی, جنگیں نہیں جنگی قیدی پکڑے جاتے تھے, وہ نہ گئے تو چلیے جی جو چھوکرا جا رہا ہے اسی کو پکڑو جا کے, پھر یہی کیا. اور میں نے محترم ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے کہ سورت محمد میں جو ایسا ہے اس میں اس پہ زور دینا چاہیے کہ مسلمانوں نے جو مس یوز کیا, ورنہ وہ صرف دو سطر لکھ دیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے, آزاد آدمی ٹھیک ہے, بیع الحر حرام ہے, لیکن پوری اتنے ہی زور سے یہ کہنا چاہیے کہ جو غلامی مسلمانوں نے جب روا رکھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو بھی زور سے, ورنہ وہ منکرین سنت کہتے ہیں دیکھو جی غلامی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے, میں وہ ایک آرٹیکل انگریزی میں پڑھ رہا تھا, 1831 میں غالباً سب سے پہلے برطانیہ نے ابالش کی تھی, امریکہ میں بعد میں گئی ہے, ان کی تو بلکہ اس پہ سول وار شروع ہو گئی تھی کہ وہ جنوبی ریاستیں کہتی تھی کہ نہیں ان کو ہٹانا چاہیے, اور افریقہ سے پکڑ کے وہ یوروپین آتے تھے, خود انہیں کم پکڑنے پڑتے تھے, یہ تو تاجر آتے تھے, اندرونی جو بادشاہ تھے نا افریقیوں کے اپنی رعیت میں سے پکڑے, دشمن پہ ریڈ کیا اس کے 100 آدمی پکڑ لیے لوٹ. ایک آدمی کے میں کاپی لایا ہوں, وہ اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا, گھر بیٹھا تھا, اچانک ریڈ ہوا, پکڑ کے وہاں لے گئے, بھیج دیے. لیکن پھر امریکہ میں اس نے اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی, اس کے حالات وہ ایک چھوٹی سی کتاب میں چھپے ہوئے تھے. تو وہ اس وقت سینیگال پہ غالباً مغرب میں ایک ریاست کورٹ ہے, جو اس زمانے میں مرکز تھی اندرونی, سارے وہ غلام وغلام پکڑ کے کالے لاتے تھے, وہاں سے وہ جہازوں میں ڈچ, انگریز, فرانسیسی وہ لے جاتے تھے, بڑی انہیومن طریقے پر انہیں بھر کے. تصویر بنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ جہاز میں یوں یوں انہیں جیسے جوتے رکھے ہو مسجد کے باہر, اس طرح ان کو لے جاتے تھے, نیلام ہوتے تھے. اس زمانے کے نیلامی کا ایک اخبار کا اشتہار دیا ہوا کہ 250 نیگرو فلاں دن نیلام ہوں گے, اور نیلام ہونے کی پینٹنگز ہیں. جس طریقے پر وہ ان کو لے جاتے تھے کہ ننگوں کے گلے میں لکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور پیچھے سے چابک والے آدمی لے جا رہے ہیں, پینٹنگز میں انہوں نے وہ ڈپکٹ کیا ہے سب کو. تو یہ اسلام میں تو نہیں ہے قیدی بنانا اور زندوں کو, آزادوں کو پکڑ کے بھیجنا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے واقعی. اور انگریزوں اور برطانیہ اور ان کو توفیق ہوئی ابالیشن کی, پھر بین الاقوامی ابالیشن ہوئی. تو آپ حیران ہوں گے کہ سعودی عرب میں سن 1962 میں سرکاری طور پر غلامی ابالش ہوئی, 1962 میں. 1962 تک سر مودودی صاحب غالباً 55-56 میں گئے تھے پہلی دفعہ, جب عاصم الحداد ان کے ساتھ گئے تھے, اور آگے انہوں نے کتاب لکھی تھی بلاد عرب میں, اس میں مودودی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ریاض کے علماء کے ساتھ یہ بحث ہوئی کہ یہ لونڈی غلام جو تم نے رکھے ہوئے ہیں اسلام کے کس حکم کی روح سے, یہ تو آزاد پکڑ کے بیچے گئے ہیں, کون سی جنگ میں یہ آتا ہے؟ کہتی کہتے تھے صاحب وہ بیچتے ہم خریدتے, اس نے عرض کیا یہ تو ایسا ہے جیسے میں چوری کا کوئی مال خرید لوں, کہوں گی میں نے تو رسید لی ہے, ہاں چوری کا تو اس پہ غلام, اور مجھے پتا ہے کہ یہ چوری کا ہے, نہ پتا ہو تو, اور انہیں پتا ہے یہ آزاد لوگ پکڑ کے لاتے اور ہمارے ہاتھ بیچ دیتے, کون سی جنگوں سے قیدی لا رہے ہیں جو ان کو ملے. تو جنگی قیدی کا معاملہ تو اور ہے, اسلام میں تو آنے کا راستہ غلام کا ایک ہے, جنگی قیدی یہ کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے, نکالنے کے راستے 15 اسلام نے رکھ دیے. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ جس کے آنے کی ایک ہی صورت ہو نکالنے کی 15 صورتیں رکھ دی ہو. بات تو صاف تھی کہ اس کو ابالش کرنا, لیکن مسلمانوں کی بدبختی, جعفر برمکی کے بارے میں لکھا کہ ہر جمعرات کو نئی باکرا لونڈی خریدتا تھا کہ اس جمعرات کو میرے لیے ایک اور نئی لے آؤ. اور سن 1904 میں جنگ ایک آدمی نے حج کیا ہے, اور وہ کتاب چھپی ہوئی اتفاق سے مجھے کہیں اور سے ملی, جنگ کر آدمی ہونے کی وجہ سے میں نے لے لی, وہ مکہ میں ذکر کرتا ہے کہ پھر ڈائری تاریخ بار لکھتا ہے کہ ہم وہ منڈی دیکھنے گئے جہاں لونڈی غلام بک رہے تھے, مکہ مکرمہ میں باقاعدہ لونڈی تھی سن 1904-5 تک, جہاں آپ جا کے غلام خریدے لونڈی خریدے جو پسند. آپ بالکل اوپن مارکیٹ, یہ نہیں اور کیا, پکڑ کے جہاں سے لیا وہ تو کہتے ہیں ہم تو بیچ رہے ہیں بس, اور وہ خریدنا جائز ہو گیا, چوری کا مال ہے تو ہمیں کیا. اور افریقہ سے ہاں 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 وہ توفتن وہ بادشاہوں کا دینا دلانا وہ اس سے ہٹ گیا, وہ جنگی قیدی کے طور پر نہیں ہے. وہ بادشاہ اس زمانے میں دیتے دلاتے تھے, اور اس کا دینے کا مطلب ہی سینکشن تھی کہ اب یہ تمہاری ڈسپوزل سے ہے, کیونکہ نکاح کیا چیز ہے, نکاح کرنا آپ بہن سے کر لیں یا کسی سے کر لیں تو حلال ہو جائے گی, یہ تو ایک سوشل سینکشن ہے قانونی, کہ قانون نے سوسائٹی نے قانون نے شریعت نے اجازت دی یہ میاں بیوی اب اس طرح, یہ مرد اور عورت میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. اس کی صورتیں تو کئی ہو سکتی ہیں نا, وہ نکاح تو اس کی ایک صورت ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مسلمانوں نے اس انسٹیٹیوشن کو جس طرح بری طرح استعمال کیا اور کیا, اور افریقہ میں جناب ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا خدا جانے کس طرح سے, کہ پھر بھی سعودی عرب میں تجارت کیونکہ منڈی تھی, باقی دنیا میں تو بکتے نہیں تھے, کسی نے تو کسی طرح افریقی ادھر ایریٹیریا اور اس کی طرف سے مہدی سوڈانی کی پرابلم ایک یہ بھی تھی کہ وہ جب برطانیہ نے غلامی کر دی اور جنوب سے غلام پکڑ کے بیچے جاتے تھے, تو وہاں جو لوگ یہ تجارت کرتے تھے وہ بھی انگریزوں کے خلاف, اس وجہ سے بھی دیکھیے ہر ایک کا اپنا دکھ ہوتا ہے, اتنا اسلام کی خاطر نہیں تھے کہ یہ ہماری تو تجارت ماری گئی جیسے کہ سمگلر ہیروئن کے سمگلر کو کوئی روک دے کسی طرح سے. تو وہ وہاں سے پھر آتے تھے اور بین الاقوامی طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کے جہاز پھرتے تھے، اور ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی اس بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اور سنا یہ ہے کہ وہ تاجر ظالم ان کے پیروں میں زنجیریں رکھتے تھے، اگر کوئی بین الاقوامی جہاز انٹرسپٹ کرتا تو سارے افریقی قیدیوں کو سمندر میں پھینک دیتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو سامان لے کے جا رہے ہیں. تو انسان بڑی عجیب شے ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. کہاں وہ، کہاں یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، الرق بیننا و بین امریکہ، ہماری غلامی اور امریکہ کے غلامی. وہ امریکہ میں جس طرح سے رہے ہیں اور مسلمانوں میں تو غلامی مس یوز بھی کیا ہے، لیکن اسلام کا کچھ جو رنگ رہا ہے تو غلاموں نے بادشاہی کی ہے، اٹھے ہیں، حاکموں کے داماد امیروں کے بنے ہیں. چھوٹے بچے پکڑے گئے، انہوں نے دیکھا کہ آیا تو قیدی ہو گیا لیکن ہے ذہین ہوشیار، اس کی تربیت کی، پالا. ماز غلام ہونے کی وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ اب یہ یہی رہے، اب اوپر نہ اٹھے. نہیں اٹھے، ہزاروں غلام اٹھے ہیں اور بڑے عہدوں پہ گئے ہیں، جرنیل بنے ہیں، وزیر بنے ہیں، حاکم بنے. دوسرے دنیا میں تو غلاموں کی یہ بات نہیں ملتی. ایک وہ اسلام کی تعلیم کا پہلو، دوسرا وہ ہے تو اسلام پہ جتنا عمل کیا اتنا تو خوبی ظاہر ہوئی. جیسے بات ہم دور نکل گئے کہ ابراہیم کا دین قریش چھوڑ چکے تھے، سارے بت پرستی تھی، سب کوئی تھی، ایک بات پہ عمل کرتے تھے کہ اشور حرم میں نہیں لڑنا، اور اس نے ان کی زندگی بنا رکھی تھی. اور وہ چار مہینے، یعنی شریعت کے صرف ایک حکم پر عمل سے ان کو یہ فائدہ تھا کہ چار مہینے تو امن کو گزارتے تھے پورے سال بھر میں، صرف ایک حکم پر. اگر ساری شریعت پر عمل ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا. تو مسلمانوں نے غلاموں کے بارے میں کچھ عمل کیا بھی اسلام پر، اور کچھ غلط بھی کیا. تو جو غلط کیا اور جس کی وجہ سے مغرب والے اعتراض کرتے ہیں، وہ اسلام کا اس میں قصور کوئی نہیں ہے. باقی رہ گیا جنگی قیدیوں کو بنانا، ٹھیک ہے قیدی بنانا، قیدی اب بھی بناتے ہیں، ان کے اب بھی قانون ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے جو سلوک کیا، آپ کی جو بین الاقوامی کنونشنز ہیں قیدیوں کے بارے میں، اس سے تو بہتر سلوک کیا گیا. فقولو یا ایوہ النبی قل من فی ایدیکم من الاسرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے قیدیوں میں سے، یعنی جو جنگی قیدی ہاتھ آئے ہیں نا، ان کو کہہ دیجئے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے جانا تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی کو. اور علم یعلم اللہ کے لیے آئے، تو پھر ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں، اگر تمہارے دلوں میں کچھ نیکی ہوئی تو، وجود ہوا اس کا، تو کیونکہ اللہ کا علم کا معنی یہی بنتا ہے. تو یوتکم وہ تم کو دے گا، یوتکم ان کا جواب ہے، مجزوم ہے، خیرم مما اخذ منکم، اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا. اخذ منکم یعنی جو فدیہ لیا گیا ہے، قیدیوں سے پیسے لو چھوڑو، ساتھ یہ تبلیغ بھی کر دو کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی، یعنی تم نے اسلام قبول کیا، یہاں خیر کا معنی ہی ہے، تو تمہیں اس سے بہتر مال بھی ملے گا، یا پھر لکم اور تمہیں بخشے گا بھی. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن مطلب آئے تھے نا قید ہو کر، تو اس وقت انہیں جرمانہ دینا پڑا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رعایت نہیں برتی، کہا کہ اپنا بھی دو کو، فلاں آدمی آپ کا ہے اس کا جرمانہ بھی آپ دے. تھے سرمایہ دار آدمی، پیسہ گرا سے جاتا دیکھ کے انہیں خوشی پڑنے لگتی تھی، تو حالت تو ان کی خراب ہوئی. پھر جب مسلمان ہوئے، پھر وہ مال غنیمت میں سے اور بھی وظیفے ملتے تھے، تو ایک دفعہ بہت پیسہ ان کو ملا، بلکہ کہیں ہے کہ ان کو کہا کہ اٹھا لو اٹھا لو جتنا اٹھاتے ہیں. انہوں نے کپڑا بچھایا تو وہ اتنا اٹھایا کہ اب آپ اٹھا نہیں سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کسی آدمی کو گرمی میں اٹھایا، تو کہنے لگے نہیں، اتنا لے جاؤ جتنا تم اٹھا سکتے. پھر وہ جا رہے تھے، پیچھے سے دیکھ کر کہا کہ انسان حریص بھی کتنا ہوتا ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر 100 روپے وہ فدیہ دیا تھا بدر میں، مجھے تو 100 کی بجائے اسلام کی وجہ سے ہزاروں ملے، اور امید ہے بھیا پھر لکھوں، کبھی میں امیدوار ہوگا. آخر پہ حج ختم ہوتی ہے نا، بھیا پھر لکھوں، اور شاید تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، مال بھی ملے گا. حضرت عباس بن عبد المطلب کہ یہ جو جن قیدیوں سے فدیہ لیا جا رہا ہے، تو ساتھ یہ تبلیغ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر تم اسلام لائے تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو آج 100 روپے جرمانہ دے رہے ہو، ممکن ہے ہزاروں ملے تمہیں اسلام کی بدولت، اور بخشش مزید. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر انہوں نے پھر خیری خیانت کا ارادہ کیا کہ چھوٹ کے جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے. فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، انہوں نے اللہ کی پہلے بھی خیانت کی ہے، اللہ کی خیانت یعنی خفیہ تدبیریں کی, خان اللہ اللہ کی خیانت کی انہوں نے, فام کا من قبل یعنی من قبل حاضر اس سے پہلے, فام کا نا من ان پر تجھے طاقت دے دی, ام کا نا ہو کا معنی ہے ہی انیبلڈ ہم ٹو ڈو سم تھنگ, ام کا نا یوم کے نو ٹو انیبل کہ میں نے آتا ہے کسی کو اس قابل کرنا کہ وہ کام کرے, پھر من کے سلے کے ساتھ آئے تو اس کا معنی بنتا ہے کسی پر طاقت دے دے قوت دے دے, فام کا نا من ہم اللہ نے قوت دے دی یعنی تم کو یا تجھ کو اے پیغمبر, من ہم ان پر الا کی بجائے صلہ من کا آتا ہے, اب ام کا نا من ہو اس کا میں نے اس کو اس کے خلاف طاقت دے دی, اس پر غالب کر دی, ام کا نا من ہو بس اللہ نے قدرت دی یعنی ان پر, تم کو مراد ہے تو پہلے جیسے ہوا ہے آئندہ بھی ہوگا, یہ تو ساتھ ساتھ توکل بھی دھمکی بھی دونوں چیزیں آ رہی ہیں, اور ایمان لاؤ گے تو شاید مال بھی ملے, حکومت قائم ہوگی اس میں شاید شریک ہو, نہیں کرو گے تو پھر پہلے جو مزہ چکھا پھر چکھو گے, واللہ علیم حکیم اللہ علم حکمت والا. ان الذین آمنوا, اب یہاں ایک اور بات بیان ہو گیا, جنگ شروع ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے اور پھر بعد میں بھی فتح مکہ تک یہ ضروری قرار دیا تھا کہ مسلمان جہاں بھی ہوں وہ مدینے آ جائے تاکہ سب کی طاقت کنسنٹریٹ کر جائے, بکھرے ہوئے نہ رہ جائے, تو فتح مکہ تک ہجرت فرض رہی ہے, جس نے ہجرت نہیں کی وہ چوتھے پارے میں بھی بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم انہوں نے بہرحال منافقین کے ساتھ ملایا, چاہے وہ کمزور ایمان کے مسلمان کہہ لیں لیکن ہجرت فرض ہے, اسی کی یہ آواز یہاں ہے جس وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وہ ہاجروا, پھر انہوں نے ہجرت کی, ہاجرہ یو ہاجروا کا مصدر تو مہاجرت یا بڑھنا چاہیے لیکن عموماً استعمال ہجرت میں ہوتا ہے, دوسرے بات سے نہیں, وہ جو ہے نا کس چیز کے سلسلے میں لیا, سورت النساء میں ہی ہے وہ پانچویں پارہ چوتھے سے تو شروع ہوتی ہے تو النساء میں ہی نا, بھائی حتیٰ جو حاضر ہوں, بلکہ پانچویں پارے کا نصف والا رکھو ہے, فمالکم فی المنافقین فئتین, اس کے اینڈ پر ہی آتا ہے, اسی میں آتا ہے حتیٰ جو حاضر ہوں, ولا تتخذوا منہم اولیاء حتیٰ جو حاضر ہوں فی سبیل اللہ, وہاں آیا وہی مضمون یہاں قریباً آ رہا ہے کہ جو لوگ مومن ہوئے حاضر ہوں ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا, یہ ہے مہاجرین مکہ, یہ ڈسکرپشن ان کی ہے, والذین آواوا و ناصروا, اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت دی, یہ ہے انصار, آوا یو بھی ٹھکانہ دینا, ناصروا نصرت کی مدد کی, مطلب یہ کہ مہاجرین و انصار, جیسے کہ آگے دسویں پارے میں آئے گا من المہاجرین والانصار, ہماری دو اصطلاحیں بن گئی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے سچے پکے ساتھی کارساز ہیں, یعنی اصل تو ان کا ہے تعلق, والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, ولم یہاجروا, مگر ہجرت نہ کی, مالکم من ولایتہم من شیء, تمہارا ان کی دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں ولایت کا جو لفظ آیا ہے وہی باول عام یہ مادہ ہے, ولایت کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی شہر یا علاقے کی گورنری وغیرہ, والی سے ولایت ہوتا ہے مسئلہ, اور واؤ کی زبر ہو تو اس کا معنی حفاظت ہوتا ہے, موالات سے نکلا کر یہ لفظ پروٹیکشن, ان معنوں میں مالکم من ولایتہم من شیء, تمہارا ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں ہے, میرے خیال میں پٹھال نے بھی اس کا ترجمہ پروٹیکشن ہی کیا ہے, یو ہیو نو ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دیم, جس قسم کا ترجمہ ہے, ولم یو ہاجرو, اور ہجرت نہ کی, مالکم من ولایتہم من شیء حتی یو ہاجرو, تمہارے لیے ان کی حفاظت وغیرہ کوئی چیز نہیں جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے, قبیلوں میں کافر بھی قبیلے میں اپنے کسی وجہ سے نہیں چھوڑتے, مسلمان ہو چکے ہیں, اب تم اس طرح سے سارے قبیلے سے لڑائی لیتے, پھر اس ایک کو بچانے کے لیے اسی کا فرض ہے کہ وہ ہجرت کرے, تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق, حفاظت تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے ان کی حفاظت کرنا جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے, یہ اس ہجرت کے فرض ہونے والے دور کے گویا کہ آیت ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ کوئی گروہ ایسا ہے اور وہاں وہ مظلوم ہے اور تم سے مدد مانگے دین کے بارے میں کہ ہماری مدد کرو، استنصر یا استنصر مدد مانگنا، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر تم پر ضروری ہے کہ ان کی مدد کرو، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. یعنی وہ ایک معاہد قوم میں ہے، تم نے معاہدہ کر رکھا ہے، جیسے آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معاہدے کیے تھے مدینے کے دفاع کے طور پر، ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ معاہدے مختلف قسم کے ہوتے تھے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. آج بھی بین الاقوامی پوزیشن یہ ہے، تجارت کا معاہدہ ہے جی، بین بامی اور فوجی امداد کا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. معاہدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، معاہدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی دوسرے پر حملہ کرے گا تو دوسرا مدد کرے گا وغیرہ، نیوٹرل رہنے کا بھی ہوتا تھا، مدد کرنے کا بھی ہوتا تھا. تو جس لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے اس کے خلاف کوئی مدد مانگے نہیں کرنی. یعنی میثاق کا اتنا پاس ہے کہ مسلمان بھی مدد مانگے نہیں دینی ہے اس کو مدد، کیونکہ وہ ان لوگوں کے خلاف مدد مانگ رہا ہے جن کا اور تمہارے درمیان میثاق ہے. اسی حد پہ سن 48 میں جب کشمیر کی جنگ ہو رہی تھی، شاید آپ کو معلوم ہو، مودودی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا، مجھے ایگزیکٹ تو ورڈنگ نہیں یاد، مولانا شبیر احمد عثمانی نے پھر غلطی بھی ان کی نکالی تھی، لیکن ان کا خیال بہرحال اس وقت یہ تھا کہ یہ جو کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے وہ ان معنوں میں غلط ہے کہ ادھر ہندوستان کے ساتھ معاہدہ سلو بھی کیا ہوا اور ادھر جنگ بھی جا رہی ہے. وہ سیدھے سادہ انہوں نے کر دیا تو شاید اس معنی میں بڑی کنٹروورسی اس میں پیدا ہوئی تھی. بہرحال اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ اوپر جو آیا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کوئی خلاف ورزی کرتا تو پھر معاہدہ ختم کر دو، ڈکلیئر کر دو اب کوئی معاہدہ نہیں. لیکن یہ کہ معاہدہ بھی اور معاہدے کی آڑ میں یہ کیا جائے، یہ بین الاقوامی ایک طرح کی خیانت ہے اور اسلام نے اس کو بہرحال پسند نہیں کیا. اس زمن میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف مدد نہیں دی جائے گی جن کے ساتھ اور تمہارے درمیان کوئی میثاق ہے، معاہدہ ہو چکا، پھر وہاں کے مسلمان کی بھی مدد نہیں کی جائے گی. واللہ بما تعملون بصیر، ویسے مدد کرنی چاہیے مسلمان کی، لیکن یہ معاہدے والے شرط ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ معاہدہ ختم بھی کر سکتے، کہہ دیں کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی اقلیت کی حفاظت نہیں ہو تو ہمارے تمہارے سارے معاہدے ختم ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہوتی. یہ تو آج کل تو ہم دبے دبائے رہتے ہیں نا، یہ زندہ قوموں کا ہوتا ہے کہ حجاج نے وہاں ایک عورت کا سنا کہ اس نے مجھے پکارا ہے. بھائی برے بھی ہو گئے تھے لیکن مسلمانوں میں وہ جو ڈائنمک ایک چیز تھی نا، وہ ابھی بڑی دھکا لگا ہوا تھا پیچھے سے نبوت کا جا رہے تھے. ایک عورت کی فریاد سنی یہ سارا سندھ فتح کرتا ہے. اور وہ معتصم کا واقعہ تو مشہور ہے کہ اموریہ ایک جگہ تھی بارڈر پہ روم پہ بیزنطینیوں کے ساتھ، وہاں کسی مسلمان عورت کو وہاں کے ایرانی جو رومی تھے انہوں نے پکڑا، وہ قیدی اموریہ ایک جگہ ہے اب موجودہ ترکی میں. تو وہ عورت معتصم خلیفہ کو نام سے کہ ہے خلیفہ تو کہاں ہے اور ہمیں یہ بے عزت کر رہے ہیں اور اس طرح سے، وہ پھر وہاں سے ایک آدمی آیا اور دربار میں اس نے ذکر کیا. معتصم مامون کا جانشین تھا، بڑا تکڑا آدمی تھا، یعنی قدرت نے اس کو ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ تھا کہ وہ یوں یہ مسل کس لیتا تھا اور کسی آدمی کو کہتا تھا زور سے کاٹو دانت سے، تو اس کے دانت جو ہے نا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میں لوہا کاٹ رہا ہوں، نیچے تو انہوں نے کیا جانا، اس کس طرح کا آدمی تھا وہ ویسے جسمانی لحاظ. بہرحال دربار میں بیٹھا تھا، کسی آدمی نے یہ واقعہ سنا، بادشاہ ننگے پاؤں اٹھ کے چل پڑا، کہا میرا جوتا بوتا ہتھیار سب اور فوج لیا، اب یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں. وہاں سے باہر نکلا، پیچھے سے فوج وغیرہ تیار ہو کے گئی اور اموریہ کو فتح کیے بغیر واپس لے گیا. اور پھر شاید تاریخ میں آتا ہے کہ وہ آدمی بھی پکڑا جس نے وہ عورت کو مارا تھا نا، وہ آدمی پکڑا گیا اور پھر وہ سامنے لایا گیا. بادشاہ نے غالباً روایت میں یہی آتا ہے کہ اس عورت کو کہا کہ آپ اس سے جو بدلہ لینا ہے تم لو، تو پھر اس عورت نے معاف کر دیا. ہم تو
اچھا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض,
اور جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, جیسے اوپر آیا نا بعضهم اولیاء بعض, مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, کافر بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یاد رکھو. الا تفعلوه, اگر تم وہ بات نہیں کرو گے, یعنی مومنوں کی حمایت اور حفاظت کرنا مراد ہوئی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ میثاق نہ ہو. میثاق کو ختم کیا جا سکتا ہے, خیانت کا ڈر ہے اور یہ کر, لیکن میثاق کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بندے ضرور اسلام میں لگا. امیر معاویہ نے شاید 6 مہینے کا ٹروس کیا تھا, اور پھر وہ تیاری کر رہے تھے کہ ٹروس ختم ہونے کے بعد جو علماء نے انہیں ٹوکا تھا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے, وعدہ سلو کو کیا تو ان دنوں میں جنگ کی تیاری کرنا بھی انہوں نے کہا یہ غلط ہے, کیونکہ یہ تو کہنا جانے بات ہے. اس لحاظ سے کہ ہندوستان سے تم نے معاہدے بھی کر رکھے اور لڑ بھی رہے ہو, انڈکلیئرڈ وار بھی ہے, تو یہ بات تو اس لحاظ سے تو غلط
ہے.
جذبات کی وجہ سے جو ہے نا اتنی ضرورت نہیں تھی آپ کو کہ مار تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, ہم چھوڑتے ہیں ساری چیزوں کو, لیکن وہ چاہتے تھے کہ بین الاقوامی طور پر بھی ہم وہی آئیں بائیں شائیں کا نتیجہ آ گئی, ہم بھگت رہے ہیں. کوئی 6 معاہدے نا آپ کے 20 کے بھی ایک طرح کا تھا کہ, یعنی میں پوری پوزیشن مجھے نہیں معلوم, اس زمانے میں ایک اخبار نکلتا تھا شاید اخبار جہاں یا کوئی کراچی سے, اس میں پڑھی تھی ان دنوں, یہ بات بھی خاصی پرانی ہے, 48-49 کی بات ہے, تو ایگزیکٹ تو نہیں یاد, لیکن اتنا یاد پڑتا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اس کے خلاف کچھ لکھا تھا, صحیح پوزیشن کیا تھی, لیکن اس آیت کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, شبیر احمد عثمانی نے کچھ حوالے دے کے کہا تھا کہ یہ غلط ہے. بہرحال اتنی بات کلیئر ہے کہ میثاق کی وہاں کیا پوزیشن تھی یا نہیں تھی, شاید مولانا شبیر احمد عثمانی نے اسی سے کوئی لیا ہو کہ اس طرح کوئی لو وار پیس تو بہرحال شاید نہیں تھا, لو وار پیکٹ. تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ مسلمان مسلمان کی مدد کرے گا, مگر بین الاقوامی معاہدوں کا اتنا لحاظ ہے کہ مسلمان کی مدد کے لیے کی جائے گی, معاہد کے خلاف عام معاہدہ توڑ سکتے ہو وہ ایک اور بات ہے, لیکن کلم کھلا ہو بھائی. وہ ابھی آپ نے پڑھا ہے ہم بھی ضلع ملا سوا, دے مارو ان کے منہ پر, وہ تو ان اللہ لا يحب الخائنین, وہ تو پہلے آیتیں آ چکی ہیں. یعنی بولڈ اور اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہونی چاہیے, یہ ہیرا پھیری والی پالیسی پہ تو روس اور امریکہ بھی چلے ہوئے ہیں, اس کے ظاہر سنو ہے اب تک دنیا میں فساد بڑھ رہا. تو یہ جو ہے نا الا تفعلوا, اگر تم وہ نہیں کرو گے, وہ کی ضمیر اسی نسل مناصرت کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان مدد کریں گے. تکن فی الارض, کیا ممکن ہے یہ ہو کہ جو کہا گیا ہے کہ میثاق والوں کے خلاف نہ مدد کرو اس کی طرف ہو, کہ اگر یوں میثاق والوں کے خلاف کرتے رہے تو تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, پھر تو زمین میں ایک فتنہ اور فساد کبیر پھیلے گا, کیونکہ باطن میں اور ظاہر اور جنگ ہوگی. اور اس طرح سے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور ایمان اور ہجرت اور جہاد والے جو لوگ ہیں, اور والذین آووا ونصروا, اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت دی, یعنی مہاجرین و انصار, اولئک هم المؤمنون حقا, صحیح مومن حق پر حق یہی ہے, لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہوگا, یعنی آخرت میں تو یقیناً مراد ہے. والذین آمنوا من بعد, اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے, یعنی ابتدا میں سابقون میں سے نہیں ہے, وہاجروا پھر ہجرت بھی کی, وجاہدوا معکم, اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا, یاد رکھیے جاہدوا معکم تمہارے خلاف نہیں, تمہارے ساتھ مل کر, فاولائک منکم, وہ تم میں سے ہی ہے چاہے وہ مؤخر ہے, جیسے کہ وہ سورۃ الحدید میں آتا ہے بعد میں آنے والے اس کے برابر نہیں لیکن ایمان ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, اور جو رحموں والے ہیں ان میں سے بعض بعض سے زیادہ حق, اولا کے میں نے زیادہ مہربان کا بھی ہوتا ہے, اولا میں نے زیادہ قریب کا بھی ہوتا ہے. مثلا آپ نے یہ پڑھا ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه, ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ تھے جو اس کے پیروکار تھے یا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. تو اس طرح سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ یعنی حقدار ہے.
لیکن اولاد میں نے نزدیک ترین کا بھی ہے, اور یہاں یہ میں نے کیا گیا ہے یہ حقدار کہ بعض اولو الارحام, اولو الارحام ارحام ہے رحم کی جمع, اور اولو الارحام میں نے رحموں والے, پھر مراد ہے وہ آدمی جن کی باہمی تعلق کوئی رحموں کا ہو, اور اس سے مراد ہوتا ہے نانی دادی وغیرہ کے تعلق سے, یعنی ننیال ددیال والے, یہ سب اولو الارحام کہلاتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ رحموں کی وجہ سے ہے, تو نانی دادی ماں نانی کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے, اور اس میں پھر دادا نانا کے بھی سمجھ لیجیے, تو اس سے مراد پھر رشتہ دار ہوتے ہیں اولو الارحام, مطلقاً رشتہ داروں کو کہہ سکتے ہیں, اگر جو فقہ کی اصطلاح میں پھر یہ لفظ خاص معنوں میں آتا ہے, قانون میراث جو ہے نا ہمارا اس میں ذوی الارحام یا اولو الارحام وارثوں کی خاص کیٹیگری ہوتی ہے, جب دادا چچا کی طرف سے کوئی نہ ہو تو پھر ماموں ننیال کی طرف جب وراثت چل جائے وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ انہوں نے اصطلاح بنا لیا, تو عام معنی اس کا ہوگا رحموں والے, اور مراد ہے جن کے رشتے یہ ہیں, اور اس لحاظ سے رشتے دار خدا بندہ نے قرابت کیا, بعضہم اولیٰ ببعضٍ, ان میں سے بعض بعض سے زیادہ حقدار ہیں, فی کتاب اللہ ہے اللہ کے قانون میں, یہاں کتاب اللہ کا معنی یہی ہے, ان اللہ بکل شئن علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا, یہ جو ٹکڑا ہے نا اولو الارحام بعضہم اولیٰ ببعضٍ, یہ سورت الاحزاب میں آیا ہے, اور یہ بیس بنایا گیا ہے کہ پہلے وراثت کسی اور چیز پر تھی, پھر قرابت تھی رشتوں پر ہوئی, تو ان معنوں میں یہ ہے, اور ممکن ہے کوئی اور معنی بھی ہو, لیکن عام ہمارے فقہا سورۃ الاحزاب اور اس آیت وہاں بھی یہ لفظ آیا, اور یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام نے وہ جو پہلی موافات کی وراثت تھی, مثلا بھائی بنے ہوئے ہیں یا کچھ, اسلام نے اسے ختم کیا اور رشتہ داری کو بیس بنایا, تو اس لیے یہ آیا اولو الارحام بعد و مولا و بعد, کیونکہ یہ جو پیچھے آیا ہے نا اوپر, یہ جو شروع آیت آئی ہے نا مہاجرین اور انصار اللہ کا باغ ہم اولیاء باغ, باغ نے اس کا ترجمہ وراثت کا بھی کیا, اور شروع میں یہ موافات کی بنا پر وراثت بھی چلتی رہی ہے کہ میں نے تو بنتا ہے وہ ایک دوسرے کے کارساز دوست ہیں, لیکن اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں, اور وراثت چلتی رہی ہے دو ایک سال یا تین سال, تیسرے سال غالباً جب سورت النساء کی آیتیں آئیں تو پھر وہ ختم ہوئی, اس بیک گراؤنڈ میں ہے وہ اولو الارحام بعض و مولا بعض, کہ رشتہ دار بعض میں سے بعض پر فائق ہیں, یعنی وہ اس مقصد کے لیے وراثت کے لیے,
اور آخری دو آیتیں ہیں کہ وہ مول چورا سے تبدیلی کے ساتھ دہرایا گیا ہے, اس میں کوئی خاص حکمت اور کیا ہے؟
نہیں, اب اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن دیکھیے ایک تو 72 میں بھی ہوئی ہے کہ ایمان ہجرت اور جہاد اور ایوا اور نصرت والے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ایک میں نے کیا گیا کہ وہ وارث ہیں, بلکہ میرا خیال مجھے تمہیں کوئی سلام کہے تو یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے, اس وجہ سے رکھو نہیں, ہاں جی تو آگے ہے براءت, ہاں جی تین اور چار کو وہ ہو سکتا ہے جی بعض مفسرین نکال لیتے ہیں, عموماً یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی صورت ہو اس کی ابتدائی آیت اور آخری آیت میں کوئی لنک ہوتا ہے جو بظاہر کسی کو نہیں بھی معلوم ہوتا, اور بعض مفسرین جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں کوئی لنک, اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی ذہانت دی ہو یا کوئی ایسے ہی, وہ کہتے ہیں کہ سورت میں بات چلتی رہتی ہے, شروع میں جو بات ہوئی تھی آخرت میں بھی, آخری آیت اور شروع کی آیت میں کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے, وہ کہ پھر اس پہ بات ختم ہوتی ہے, یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ شروع کی آیتوں اور آخری, وہاں بھی ایمان کا ہی ذکر ہے, شروع میں ہی اہل ایمان تو وہ ہیں جن کی یہ صفات ہو, اور یہاں بھی ہے اہل ایمان کی صفات ہی ہے نا سورت انفال کو شروع میں بھی اور آخر میں بھی, اس طرح سے براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے, عاہدتم تم نے معاہدہ کیا, یہ نہیں میں نے تم سے معاہدہ کیا, عاہدتم عاہدوکم نہیں, جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکوں سے ان کی طرف برات ہے اللہ رسول, برات ان کا معنی اعلان برات سمجھ دیجیے, اور براءت بیرے حمزہ سے مصدر ہے براءت, میں نے علیحدگی,
ذمہ داری اپنی سے یعنی اٹھا لینا اپنی ذمہ داری کسی سے, یہ برات کا معنی ہوتا ہے. کسی قسم کی ذمہ داری ہو, بری ان مثلاً جو مجرم نہیں ہے تو اسے بری ان کہتے ہیں, جو ہے کہ وہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے گناہ کا. ان معنوں میں براءت کا معنی ہے جس کے ذمے کچھ نہ ہو, گناہ یا کوئی قانونی بوجھ یا کچھ. چنانچہ یہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے, الاصل فی ذمت البراءت, کہ قانونی اصول یہ ہے کہ ذمہ کسی کے اس کے ذمے اس پر کوئی چیز واجب تھی یا نہیں تھی یہ فیصلہ کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں اصل براءت, یعنی ہم سمجھیں گے کہ اس کے ذمے کوئی نہیں ہے انلیس ادروائز پروف. دیکھیے نا, مثلاً الف اور بے ہے, ایک ذمہ ہو سکتا ہے جی اس نے اس کا 500 روپیہ دے دیا, ایک ذمہ ہے مارا ہے قتل کیا ہے جو کچھ بھی ہے, تو اصل برات ہے کہ یہ نہ اس نے کوئی پیسے دینے نہ اس کا یہ مجرم ہے نہ کچھ ہے, ہم اس کو بری مانیں گے جب تک کہ ثابت نہ کر دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ بعض قوانین میں پڑا ہے کہ کوئی اس پہ الزام لگا دے نا جی اس نے میرے پیسے دینے, تو اب جس پر الزام لگا کہتے کہ تو ثابت کر کے تو نے نہیں دینے, اس نے تو کہہ دیا کہ دے دے, تو وہ جو ہوتا ہے نا بارے ثبوت مدعی پر یا مدعا علیہ پر, ان معنوں میں اسلام میں ہے الاصل فی البراءت الاصل فی ذمت البراء, کہ جہاں اس طرح کی ضرورت پڑے رقموں میں لین دین میں جرائم میں تو اصولی طور پر ہر آدمی بری ہے, ہر طرح کی ذمہ داری گناہ سے جب تک ثابت نہ. اب یہ برات کا معنی ہے بری ہونا, کوئی واسطہ کوئی ذمہ داری نہ رکھنا, تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان برات ہے کہ وہ الگ ہوتے ہیں. رہ گئی ایک بات گرامر کی کہ براءت نکرہ آیا ہے, تو نکرہ تو مبتدا نہیں ہوتا, یہ کیسے مبتدا بن گیا؟ تو یا تو براءت من اللہ و رسولہ یہ پورا مبتدا بنے اور الذین وغیرہ آگے خبر بنے, گویا کہ جیسے کہہ دے براءت اللہ ہے من اللہ ہے اس کی طرف اضافہ ہو گیا, اور بعض نے کہا کہ ہاذہ براءت من اللہ, کہ یہ اعلان ہے برات کا, ایک مبتدا معذوف مان لیا اور برات کو خبر بنا لیا. بہرحال معنی وہی بنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے, یعنی جن مشرکین کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں, وہ اعلان برات کا مطلب یہ ہوا کہ معاہدے ختم کیے جاتے ہیں, کوئی نہیں ہے. یہ جنرل ہے, آگے دیکھیے ابھی اس میں تخصیص آ جائے, یہ تو عموم ہے نا کہ سب معاہدے ختم, جو مشرکین سے معاہدے کیے ہیں اللہ رسول الگ ہوتے ہیں کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. فصیحوا فی الارض, بس تم چلو پھرو زمین میں, صاح یسیح سیاحت اسی سے نکلا ہے لفظ, صائحون سیاحت کرنے والے. فصیحوا فی, بس صیحوا فی الامر ہے صاح یسیح, جیسے باع یبیو سے بیو بنے. فی الارض زمین میں, ارض مراد عرب کی سرزمین یا ساری زمین ہو سکتی ہے. اربع اشہر, 4 مہینے, اربع کی جو نصب ہے وہ فصیح کا ظرف ہے, یعنی 4 مہینے کی مدت چلتے پھرو. اشہر نے تو آنا تھا اربع کے ساتھ, لیکن اربع تو اربع آتا اربع آتے تینوں صورتیں ہو سکتے ہیں, تو نصب کیوں آئی ہے کہ ظرف ہے اس کا, 4 مہینے کی مدت چلو پھرو زمین میں, یعنی 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی. واعلموا, یعنی زمین میں چلو پھرو سیاحت کرو, یعنی اس مدت میں تمہیں کچھ کہا نہیں جائے اگرچہ معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے. واعلموا, اور یہ جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ ہے, کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوگے. 4 مہینے مہلت بھی دی جا رہی ہے, ممکن ہے فوجیں اکٹھی کر لیں کچھ اپنا بنا لیں صبح کے, اب مسلمانوں پہ فائنل اور بھی سٹرائک کرے, کر لو. 4 مہینے کی مہلت بھی دی جا رہی ہے, ابھی کوئی 24 گھنٹے کا نہیں ہے نوٹس, 4 مہینے کا نوٹس ہے کہ اس میں تم, اور مطلب آگے کہہ دیا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ اگر کوئی ایسی دماغ میں ہے نا خلل اب بھی, جیسے بنو حوازن نے سوچا تھا, تو وہ یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وان اللہ مخذل کافرین, اور اللہ خوار کرنے والا ہے کافروں کو. اخذا یخذی اخذان, فیزے یہ پڑھا ہے آپ نے, فیزیون میں نے رکھوائی, تو یہ دونوں باتیں بھی ذہن میں رکھو کہ تم اب اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, بلکہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے, تمہیں بھی رسوا کرے گا اگر اب بھی اسلام کے خلاف کوئی ہے. وہ اذان من اللہ و رسول, یہ اذان بھی اسی طرح نکرا آیا جیسے براءۃن آیا, یعنی یا وہی مانے کہ اذان من اللہ و رسول مبتدا اور اعلان ناس کو آگے خبر مانے, یا وہذا اذان من اللہ و رسول, اذان کے میں نے بھی اعلان کے, آپ جو یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے اذان کے, وہ معنی اعلان کا یہ بآواز بلند پکار کے اعلان کرنا, اور اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا گیا شاہ صاحب نے کیا خبر رسان, بلکہ کیا خبر رسان, ہاں خبر رسان, خبر رسانے تم ان کو خبر دو, یہی کیا ہے انہوں نے ترجمہ, حالانکہ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے, اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, یعنی کر دیا جائے اعلان, اعلان نہ سے تمام لوگوں کی طرف, یعنی ان کو سنا دیا جائے, یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن سنایا جائے, یوم ال پھر وہ یوم ظرف دیکھیے اور الحج الاکبر, حج اکبر بڑا حج, یہ حج اکبر سے کیا مراد ہے ہمارے یہاں یہ جمعہ کا حج مراد ہے, یہ کوئی اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ جمعہ والا حج دن حج آئے تو حج اکبر ہوتا, یہ جس دن اعلان ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا سن 9 میں, اور پیچھے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی سورت برات کی ابتدائی 40 آیتیں, ان کی اناؤنسمنٹ اس حج میں کرنی تھی تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا تھا پیچھے سے اسپیشل انوائے بنا کر, اور پھر وہ ابو بکر سے نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ کو امیر حج بنا کے بھیجا گیا, انہوں نے کہا نہیں امیر حج آپ ہیں میرے, یعنی ایک اسپیشل انوائے جسے کہتے ہیں آج کل, میری اور ڈیوٹی ہے جو میں نے دے دی, یہ کہ یہ اعلان ابو بکر سے کیوں نہ کروایا, اور یہ ساری بحثیں پھر تفسیروں میں عرب رواج کے مطابق وغیرہ شیعہ سنی نے اپنے اپنے میں نے بھی کیے بارہ, تو اس حج میں یہ اعلان یہ آیتیں سنائی گئی تھی, اور ساتھ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو اور انسٹرکشن بھی دی تھی, مثلا یہ کہا تھا کہ آئندہ کوئی مشرک حج پہ نہیں آئے گا, یہ تو شاید ان آیتوں میں بھی آ جائے گا جو ابتدائی 40 آیتیں غالباً, اور دوسرے یہ کہ آئندہ سال کوئی ننگا حج نہیں کرے گا, وہ جو ان کے اندر حج عریاں کا رواج تھا, تو یہ دونوں باتوں کا سن 9 میں اعلان کر دیا گیا, پھر سن 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے حجت الوداع میں, تو یہ دو باتیں نہیں تھیں, اس حج 9 کا حج مشرکوں مسلمانوں نے مل کے ہی کیا تھا, لیکن 10 میں کوئی مشرک حج میں نہیں تھا اور ننگے حج کا بھی منع کیا, اور دوسرے یہ اعلان بھی تھا, اس اعلان کا بھی نتیجہ یہ ہوا کہ عرب مصر سے مشرقی ختم ہو گئے, تو حج الاکبر سے مراد وہ حج ہے یا تو, اور بعض کہتے ہیں کہ جب واپس ہٹ کے منا میں 3 دن ٹھہرنا ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ اعلان ہوتا رہا, کیونکہ عرفات میں تو ایک چند گھنٹوں کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے, شاید یہ اعلان وہاں بھی ہوا تھا, لیکن منا میں حاجیوں کے کمپوں میں چل پھر کر منادی کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا, تو بعض کہتے ہیں کہ وہ منا کے دن ہے, بعض کہتے ہیں وہ عرفات کے ہیں, یہ حج اکبر کا معنی کیا گیا ہے جن جن دنوں اعلان ہوا تھا, باقی یہ جمعے والے حج کی بات نہیں ہے, کہ کیا اس سے مراد ہے 9 یا 10, بات اصل میں 9 تاریخ یا 10 تاریخ, تو حج تو 9 کو بنتا ہے, لیکن یوم الحج الاکبر حج کا بڑا دن, وہ بھی ترجمہ نہیں بنتا, کیونکہ حج الاکبر کو ترکیب اضافی میں مجرور ہو گیا سارا, الاکبر نہیں زیر آنی چاہیے تھی لیکن الف لام لگ گیا ہے, تو ٹھیک ہے یوم الحج الاکبر رہا تو بہرحال نہیں ہے کہ حج کا بڑا دن, یہ اعلان 9 ذی الحج سن 10 سن 9 کو ہوا تھا, بہرحال وہی مراد ہے کہ اس دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے, یعنی کوئی ذمہ نہیں ہے اب ان کی پروٹیکشن وغیرہ کا, تو مشرکوں سے بھی, و رسولہ اور اس کا رسول بھی بری ہے, یہ رسولہ رفع میں, اور آپ نے یہ مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ یہ آیت ہی غلط پڑی تھی کسی نے, جس کی وجہ سے ابو الاسود کو گرامر کا لکھنے کا سوال ہے, اس نے پڑھا تھا ان اللہ بری من المشرکین و رسولی ہی, اللہ بری ہے مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی, تو یہ اس لیے کیا, اب رسولوں کی رفع کیوں ہے, یا تو دیکھے نا ان اللہ بری من المشرکین و رسول بری من المشرکین, قائل ہے یعنی وہ بھی بری ہے, اور یا وکذالک رسولہ, اس طرح رفع بنتی ہے, لیکن قرآن شازدہ میں آیا, انہوں نے پڑھا جی وہ رسول ہی پڑھ سکتے ہیں. کسی نے پوچھا جی وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ رسول ہی, باؤ قسم کی مان لو اور کہو کہ اللہ بری ہے, قسم ہے اس کے رسول کی. کیا نقطے نکالتے ہیں گرامر والے جی, باؤ کو قسمیا مانے وہ رسول ہی اور قسم ہے اس کے رسول کی, پھر مانا مان جاتا ہے. نصب کی شاید کوئی وجہ ہو میرے خیال میں, ان رسول ہوں بری ہوں, تو گویا کہ اس طرح سے شاید یہ حکمری نے لکھی بھی ہے نصب کی وجہ, لیکن جر کی وجہ زیادہ دلچسپ بنا دی ہے کہ اور رسول ہی کا معنی ہے اور اس کے رسول کی قسم ہے. فین تم تم یہی ہے وہ اعلان کہ چار مہینے مہلت ہے, فین تم تم فو خیر الکم, توبہ اگر تم نے کر لی یہ تمہارے لیے بہتر ہے, توبہ یہ تو وین طول رہے تم اگر تم نے روگردانی کی, فعلم انکم غیر معجز اللہ ہے, تو تم یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں, غیر معجز اللہ تم ہو, غیر معجز نہ کرنے والے عاجز اللہ, ترکیب اضافی آ گئی ہے, معجز اللہ غیر معجز اللہ. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم, اور کافروں کو عذاب علیم کی خوشخبری دیجیے. البتہ آگے ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین, اس سے استثناء ان مشرکین کا ہے, یعنی پہلے تو ہو گیا عام سب مشرکوں کا معاہدہ ختم, لیکن یہ دیکھیے وہ تخصیص والی بات ہے, اوپر المشرکون آیا یہاں مخصص ہو گیا, یہ بھی مشرک ہیں, ان سے بھی تم نے معاہدہ کیا, لیکن یہ اس اعلان سے الگ ہو گئے, اور ان کی شرط کیا ہے کہ ثم لم ينقصوكم شيئا, معاہدے کے بعد انہوں نے کوئی کمی نہیں کی تمہارے بارے میں, یعنی معاہدے کو نبھا رہے ہیں. ولم يظاهروا عليكم احدا, تمہارے خلاف کسی کو مدد نہیں دی. ظاہرا یظاہر مدد دینا, یہ ظاہرو علیکم تمہارے خلاف مدد نہیں دی, احدا کسی کو مقبول ہے مغل, فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم, ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو, اس میں چار مہینے نہیں ہے, اگر سال کا گیا تو سال چلے گا, چھ مہینے رہتے ہیں چھ مہینے ان کے عہد مدت تک چلے گا, رینیول کی بات یہاں نہیں ہے نا زیادہ تر, باقی کے تو چار مہینے کی مہلت دے کے ختم. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے, یہ وہ اعلان تھا جس کے پھر وہ فوراً بعد تقریباً سارا عربی مسلمان ہو گیا, اس کے بعد جو تھا کہ پھر جنگ ونگ ہوگی اور انہیں قتل کیا جائے گا اور اب یہ نہیں ہوگا, عرب کے اندر یہ اب منع ہو گیا کہ اب پھر اگر مسلمانوں سے لڑنا ہے تو آپ, ورنہ تمہاری کوئی پروٹیکشن اور نہیں ہے, تو پھر وہ کوئی لڑے ہی نہیں, ہوا ہی نہیں, سارا عرب اس اعلان سے ہی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ہو گئے. لیکن کہا تھا قرآن کریم نے فیض انصلق الاشہر الحرم, جب یہ اشہر حرم گزر جائیں, اب یہاں اشہر حرم سے مراد کیا ہے, کیونکہ عام محنت ہے وہ چار مہینے جو مشہور ہیں رجب اور ذکاۃ الحج محرم, ان صلاح ان صالحوں کا معنی کل بات ہوئی تھی پرسوں, وہ سانپ کا کیجلی سے نکل جانا, مہینے کا گزر جانا, ان معنوں میں کسی بات سے نکل جانا, کیا ہے وہ ولوشے نہ ہو آتے نہ ہو آیات نہ فن صلاح ہمیں نہ, ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی لیکن وہ ان میں سے نکل گیا جیسے سانپ کیچنی سے نکل گیا. تو مہینے کے گزر جانے کے لیے اپنے آج کے ایکسپائر ہونے کے لیے بھی عربی میں لفظ آتا ہے ان صلاح یا ان صالح, اور مہینے کے گزر جانے کے لیے بھی, چنانچہ مہینے کے آخری دن کو سلخ الشہر کہتے ہیں, پہلے مہینے کے ایک دو دن حرت الشہر اور آخری دن سلخ الشہر, یہ آپ نے چوتھے حصے میں اپنے ستار کے پڑھے تھے. تو جب اشہر حرم گزر جائیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, پھر قتل کرو مشرکوں کو, حیث و وجد تموہم, جہاں بھی تم پاؤ, معاہدہ صلح کا کر رکھا ہے, وہ پہلے جنگ والے تھے اب اعلان جنگ ہوگا, فَقْتُلُوا کا یہی معنی کہ اب پھر تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہوگا, حیث و وجد تموہم وَخُذُوهُمْ, ان کو پکڑو, وَخْسُرُوهُمْ, ان کو گھیرو, وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور بیٹھو ان کے لیے ہر کات میں, یعنی ان کافروں کو جیسی ضرورت ہو, ممکن ہے قتل کرنے پڑے, ممکن ہے گرفتار کرنے پڑے, ان کو گھیر لو, آزاد نہ پھرنے دو. اب وہ دشمن ہے, دشمن کے آدمیوں کے بارے میں یہ سارے پالیسی اختیار ہو سکتے ہیں. اور ان میں بک اردو لہم کل مرسد, مرسد رسد یا رسودوں کا معنی ہوتا ہے گھات میں بیٹھنا, کسی چیز کی کو آبزرو کرنے کے لیے بیٹھنا تاڑ میں. اسی سے مرسد کا لفظ جمع مراسد, جو اسٹرانومیکل آبزرویٹری ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. چاند سورج ستاروں کا معائنہ کیا جاتا ہے نا آبزرویٹری میں, تو اس کے لیے لفظ مرسد ہی استعمال ہوتا تھا. اصل ہے گھات میں بیٹھنا, تاڑنا. تو اسی سے اسم میں دوسرا اسم ہی آیا ہے, ان ربک لبالمرصاد, تیرا پروردگار گھات میں ہے. غالباً وہ مصدر میمی ہے. یہ مرصد اسم ظرفی ہو سکتا ہے, گھات کی جگہ, ہر گھات کی جگہ پر ان کے لیے بیٹھو یعنی ان کو تاڑو. اور یہ سارا فین تابو, اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اقام الصلاۃ اور پھر مسلمانی کے سارے کام کرتے ہیں یعنی اقامت صلاۃ کرتے ہیں. وآتا خود زکات, ماضی کا صیغہ ہے, فعل امر نہیں ہے, باو اس لیے مضمون نہیں ہے. آتو نہیں ہے, آتا خود زکات اصل میں ہے, آتا ہو, آتا ہو تو پھر وہ آتا بنا. زکات کو دی, فخلو سبیلہم, ان کا راستہ چھوڑ دو. خلا یو خلی تخلیہ کے معنی ہوتے جانے دینا. ویسے تو ہے الگ, خلوت سے ہی یہ بنا ہے, خیل لام باو سے ہی. خلا یو خلی تخلیہ, پھر الگ کرنا, خالی چھوڑ دینا. فخلو سبیلہم, ان کا راستہ خالی چھوڑ دو, مطلب یہ کہ ان کو جانے دو اور پھر انہیں کچھ نہ کہو. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہ اعلان تھا کہ اب ہوا کہ پھر مسلمان ہی سارے ہوئے, کیونکہ اب مسلمانوں نے جب کہا کہ لڑنا ہے تو آؤ, تو پھر لڑنے کی ہمت تو تھی نہیں. یہ اعلان سب کے مسلمان ہونے کا سبب ہو گیا. ایک بات قرآن کریم نے کہی ہے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے, یہ تو اعلان ہے لیکن وہ پناہ مانگتا ہے. اسْتَجَارَكَ, تین واو رے جوار, جس سے پناہ بھی نکلا, ہمسائے کا لفظ آتا ہے, ہمسائے کی, اس سے استجارہ یا استجیرو کہ میں نے ہے پناہ طلب کرنا. تو استجارہ کا یعنی تیرے جوار کو چاہا, تیری حمایت چاہی, تو اسے پناہ چاہی, مانگے. فاجر ہو, پس تو اس کو پناہ دے. دیکھیے, اجر اجارا یجیرو, باب افعال سے آئے. تو اجارا یجیرو, اجارہ تن میں نے پناہ دینا, اور اسی سے وہ آپ کے دعا جو ہے تراوی میں اس میں آتا نا, یا مجیرو, اے پناہ دینے والے. تو اجارا یجیرو, پناہ دینا. فاجر ہو, یہ اصل میں ہے فاجبر ہو, افعل ہو کے وزن پہ, تو تو اس کو پناہ دے. اگر کوئی مشرکوں میں سے تو اسے پناہ مانگتا ہے, پناہ دے. حتی یسمع کلام اللہ ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. قرآن کریم یہ ہے, وہ بھی ساتھ سنا دو تبلیغ, لیکن ثم ابلغ ہو, پھر تو اس کو پہنچا دے, یعنی تم پہنچا دو. اب اس سے تعرض جان سے مال سے نہیں کرنا, ابلغ ہو, اس کو تو پہنچا دے. ما مانا ہوں, اس کے ٹھکانے تک. مامن کے لفظی میں نے تو ہے جائے امن, جو اس کی جائے امن ہے, مراد ہے ٹھکانہ, وہاں تک پہنچا دو. تو ثم ابلغ ہو مامن, پھر اس کے ٹھکانے تک. وہ یہ گویا کہ مشرکوں کو ویسے کہا جائے, لیکن اگر تو پناہ مانگ رہا ہے تو اب اس وجہ سے اس کو پناہ سے روکو نہیں, ٹھیک ہے, مشرک ہوتے ہوئے بھی اس کو وہاں تک پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اس لیے کہ وہ نہ جاننے والے لوگ ہیں. گویا کہ کوئی اندھا دھند قتل کا حکم بھی نہیں تھا. دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں بعض ادب کی کتابوں میں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خوارج نے بڑی شورش برپا کی, اور ان کا یہ اصول تھا کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بعد بیوی بچوں سب کا قتل جائز ہے مسلمانوں کا. تھیوری ان کی یہ تھی کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ, جو خوارج یوں کہیے کہ نہیں ہے, ان کو قتل کرنا بلکہ ان کے بچوں کو اور سب کو مارنا جائز ہے. تو کہیں کسی مسلمان کو گھر گیا خارجیوں کے اندر, وہ اس سے پوچھتے تھے تو کون ہے, علی کا صحابی ہونا تو خیر, اور بھی باتیں عام مسلمان کو بھی ہو. تو اب اس نے کہا لو جی مارے گئے, یہ تو خارجی ہیں, اور اگر میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور یہ کہتا ہوں تو نہیں مارے گئے. انہوں نے کہا میں تو مشرک ہوں جی, اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں مجھے میرے گھر تک پہنچا دو. انہوں نے کہا بالکل ہمارا فرض ہے, قرآن کا حکم ہے.
الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت ہم پڑھ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین, صدق اللہ العظیم. کیف یکون, کیسے ہو سکتا ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی صورت نہیں. کیفا کیسے کے معنوں میں انکار کا معنی ہے. للمشرکین مشرکوں کے لیے, عہد کوئی عہد, عند اللہ و عند رسولہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں, یعنی یہ مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کچھ فٹ ہی نہیں بیٹھتا, یوں سمجھ لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کے عزائم ارادے اور ہیں, تو یہ جو بری کر دیا تھا اس لیے کہ یہ درمیانی حالت ختم ہو جائے, بس اب آئندہ سیدھے ایک طرف لگنے والی بات ہے. کہ وہ تیاریاں کر کے پھر لڑتے رہے تھے 8 سال, تو یہ جو اعلان تھا نا اس نے گویا کہ ایک دم کہ یا تو سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ, اب جو لڑنا ہے کر لو اپنی جگہ. اس کا میں نے یہ بھی تو تھا نا کہ سارا عرب آ جائے آپ مقابلے پر, تو دوسرا ایفیکٹ یہ ہوا کہ سب سبڈیو ہو گئے, دونوں میں سے ایک ہونا تھا, اور اگر وہ سارے مقابلے پہ آتے تو بھی ہارتے, پوزیشن اس وقت یہ تھی. تو اس لیے یہ کہا کہ مشرکوں کے ساتھ ان خدا اور خدا کے رسول کا عہد کا کیا تک ہے. ہاں الا الذین عاہدتم, سوائے اس کے جن سے تم نے معاہدہ کیا. عاہدتم, تم نے معاہدہ کیا, یہاں الذین کا معنی ہوگا جن سے, کیونکہ یہ عاہدتم کے مفعول ہے. یہ نہیں میں نے کہ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا. عاہدتم, تم نے معاہدہ کیا. عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس, خانہ کعبہ کے پاس. یہ کون سے لوگ مراد ہیں, کون سا قبیلہ مراد ہے, مسجد حرام کے پاس کون سا عہد ہوا تھا, تفسیروں میں مختلف روایتیں لکھی ہیں. کوئی کہتا ہے وہ حدیبیہ ہے, کوئی کہتا ہے حدیبیہ تو ختم ہو گیا تھا, کوئی اور قبیلے مکہ کے ارد گرد ہو شاید وہ مراد ہو, کیونکہ مسجد حرام کا ذکر ہے اس لیے اس کے کئی نواح میں رہنے والے. مسجد حرام کے تو معنی ہے پھر خانہ کعبہ میں ہوں, مسجد کے ارد گرد, تو وہاں تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا, لہذا یہ وسیع معنوں میں حرم کے ارد گرد کے معنوں میں استعمال ہوا. تو انہی آیتوں سے پھر وہ لیتے ہیں جی مسجد حرام سارا حرم ہوتا ہے, وہابیوں کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو, مکے کی پہاڑیوں میں جا کے پڑھ لو. یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں پھر بھی لاکھ نماز کا ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ اصل تو مسجد حرام سارا حرم ہے. اچھا فمستقامو لکم, جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہے. یہ ماں جو ہے یہ ظرف کے لیے ہے, جیسے ما داما, جب تک رہا ہے نا ما, یہ نہ نافیہ ہے نہ موصولہ ہے. فمستقامو وہ نہ قائم رہے, یہ بھی معنی نہیں ہے. فمستقامو کیا رہے, استفام بھی نہیں ہو سکتا, مست موصول بھی نہیں, اور یا مصدریہ کا امکان ہے. فمستقامو یعنی فاستقامت ہوں کے معنوں میں کوئی اکیلے لے لے, لیکن بہتر ہے کہ یہ ظرف کے معنوں میں لے. فمستقامو جب تک وہ استقامت پہ رہے. استقامہ یستقیم, درست رہنا سیدھا رہنا, جس سے مستقیمہ آپ نے پڑھا قاف واو میم سے. جب تک گویا کہ وہ تمہارے لیے استقامت دکھائیں, اردو میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, وہ سیدھے رہے. فاستقیمو لہم فعل امر, تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو. مطلب یہ کہ وہ معاہدے پر ظاہراً عمل پیرا ہیں, کوئی خلاف ورزی سہمت نہیں کر رہے, تم بھی رہو. تو دیکھیں دو آیتوں میں پہلے آیا کہ جنہوں نے تمہارے خلاف کسی کی کو مدد نہیں دی, وہ بھی ایک جرم تھا نا, معاہدے کے بعد پھر کسی کو مدد دینا وہ تو پھر معاہدے کے خلاف ورزی. یہاں بھی وہی کہا کہ استقامو لکم استقیمو لہم, وہ سیدھے رہے تو تم بھی سیدھے رہو, یعنی بہانے نہیں ڈھونڈنا مطلوب. لیکن چونکہ مشرکین سے اکثر خیانت اور خلاف ورزی کا خطرہ تھا, اس لیے ایز اے جنرل رول سب ختم. ہاں اگر کوئی ہے جو ٹھیک نبھا رہے ہیں تو تم بھی نبھاؤ, کیونکہ معاہدے کو توڑنا جو ہے وہ غلط بات ہے. ان اللہ, یاد رکھے معاہدہ توڑنا اور بات ہے اور معاہدے کو ختم کر دینا اور بات ہے. فریق ثانی کو پتا ہے کہ اب یہ پوزیشن ہو گئی.
ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے متقیوں کو اور ان کو دوست رکھتا ہے. یہاں یحب المتقین ہے، اوپر آپ نے لفظ دیکھا ان اللہ لا یحب الخائنین کہیں آیا تھا سورت الانفال میں، تو وہ کہ لا یحب الخائنین و یحب المتقین ایک دوسرے کے سپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ معنی کیفا، کیسے ہو سکتا ہے یہ، یعنی مشرکوں سے اوپر والی بات کی طرف اشارہ ہے. کیفا یکون للمشرکین عہدن، پورا فکر ہے اس کیفا میں آ گیا. کیفا کیسے ہو سکتا ہے یہ، حالت یہ ہے کہ یہ باو حالیہ ہوگا. ان یظہروا علیکم، مگر وہ تم پر غالب آ جائیں. ظہر یا ظہر، غالب آنا لفظی معنی ہوتا ہے پیٹھ پر سوار ہو جانا، پھر اس کے معنی غالب آنے کے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے اظہر یظہر غالب کر دینا، اور ظہر یا ظہر غالب آنا، ایک معنی اس کا ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے. لا یرقبوا فیکم، تو وہ کوئی انتظار نہیں کریں گے تمہارے بارے میں. راقبا یرقب، لفظی معنی نگرانی کرنا، آبزرو کرنا، کسی چیز کا ذرا خیال رکھنا. اسی سے لفظ رقیب آپ نے پڑھا ہے، نگران کے معنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اسم بھی آیا ہے ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا، رقیب معنی نگران، تو راقبا یرقبو کے معنی نگرانی کرنا. پھر ایک معنی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بھائی کا قول آئے گا، ہارون کہتے ہیں کہ ولم ترقب قولی، آپ یہ کہیں گے کہ میری بات کا تو نے انتظار کیوں نہ کیا، یعنی نگاہ میں یہ بات کیوں نہ رکھی کہ وہ کیا کہیں گے. تو رقب یرقبو کا معنی اصل تو ہے نگرانی کرنا، دھیان کرنا، پھر بعض دفعہ اس میں انتظار کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کی بات کے لیے تھوڑی دیر انتظار کر رہے نا کہ وہ کیا کہتا ہے، گویا کہ آپ اس کی انتظار اور نگرانی کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں. تو لا یرقبو فیکم، ہرگز خیال نہیں کریں گے، آپ خیال کریں گے ترجمہ کر لیں اردو میں، تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، کوئی مد نظر نہیں رکھیں گے. رعایت کا معنی بھی وہی ہے، بنیادی معنی آبزرو کرنا، نگرانی کرنا، لحاظ رکھنا، کسی تمہارے بارے میں قطعاً خیال نہیں کریں گے یا لحاظ نہیں رکھیں گے، پیش نظر نہیں رکھیں گے. علم ولا ذمہ، نہ کوئی عل نہ کوئی ذمہ، یعنی تمہارے بارے میں کسی عل اور کسی ذمہ کا لحاظ نہیں کریں گے. اب عل الف لام لام مادہ، عل کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ویسے زیادہ معنی قریبی رشتہ داری ہوتا ہے، یعنی خون اور نسب کی جو رشتہ داری ہے نا، اس کو کہتے ہیں عل. اور ذمہ کا معنی ہے ذمہ داری، اور اس سے مراد عہد ہوتا ہے، کیونکہ عہد سے ایک اردو لفظ میں بھی ذمہ عربی سے ہی آیا ہے، تو ذمہ یعنی ذمہ داری کے معنی، اور مراد ہے معاہدے کی ذمہ داری، کہ اگر تم پر غالب آ جائے نہ تو رکھیں گے لحاظ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہ اس بات کا خیال کریں گے کہ ہمارا اور ان کا تو کوئی معاہدہ تھا اس کا ہی لحاظ کر لیں، نہیں وہ تو دبے ہوئے ہیں یا حالات کی وجہ سے ہیں، ورنہ پوزیشن یہی ہے. جیسے اب انڈیا کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا جانے کیا ہو. اس وقت مشرکین عرب کی یہ پوزیشن تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عہد جاری رہے، جبکہ فریق ثانی بس اس کو توڑنے اور نقصان کو مسلمانوں کو پہنچانے کی صورت میں ہے، کہ اگر کہیں غالب آ جائیں سارے معاہدے وعدے دھرے رہ جائیں گے، بلکہ رشتہ داری بھی دھری رہ جائے گی. ایسے دشمنوں کے ساتھ بلا وجہ معاہدے کو رکھنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر فریق مخالف ٹھیک چل رہا ہے تو تم بھی ٹھیک چلو، بعض قبائل ہوں گے جو اس طرح سے بھی چل رہے تھے. یرغونکم بافواہہم، وہ تم کو خوش کرتے ہیں. اروا یرغی، رضیہ سے باب افعال، رضیہ خوش ہونا، ارضا یرضی خوش کر دینا، یرغون اصل میں ہے یرضونکم، یرضونکم تم کو خوش کرتے ہیں، بے افواہہم اپنی زبانوں سے. افواہ آپ نے پڑھا ہے فمن کی جمع ہوتی ہے، جو کہ جمع مکسر افمامن بھی آتی ہے، لیکن افواہن بھی، اور واحد میں بھی فوف آف پی ہو جاتا ہے. وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل. ابا یا با، انکار کرنا، اور اس میں سرکشی دکھانے کا معنی بھی ہوتا ہے، کسی کی بات نہ ماننا، قبول نہ کرنا. وتعبا قلوبهم، یعنی نہ ماننا. کسی جگہ آتا ہے نا یتھیونا یریدون یتھیونا نور اللہ غیاب اللہ، یعنی اللہ اسے نہیں قبول کرتا، وہ اپنی کرے گا. اور شیطان کے بارے میں آیا ابا، اس نے انکار کر دیا حکم، یعنی کسی کی بات سے نہ ماننا، کہہ دینا کہ نہیں. تو ان معنوں میں وہ اللہ بھی ایک جگہ فائل ہو سکتا ہے. تو وتعبا تعبا مونس کسی کا قلوب کی وجہ سے انکار کرتے ہیں ان کے دل، یا قبول نہیں کرتے. آپ نفی کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں، اگرچہ فیل پازیٹو ہے لیکن اس کا ترجمہ اردو میں، کیونکہ اس کا میں نہیں بنتا ابا یا ابا، نہ مانا یا کر دے انکار کر دیا، نفی سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. تو نہیں قبول کرتے ان کے دل اس بات کو، یعنی جو وہ منہوں سے کہہ رہے ہیں، منہوں سے راضی کرتے ہیں اور دل ان کو اس بات کا انکار کر رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے انگریزی کے پروفیسر اختر اقبال کمالی اسلامی کالج، انہوں نے ایک تین مصروں کا بڑا عمدہ شعر، وہ آزاد سی شاعری ہے، لب پر نقاب لب پر کچھ مصلحتوں کے پڑے ہوئے، اور اس طرح سے شعر ہے، میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. اور آخر پہ آتا تھا ایک مصرع، گویا زبان و دل میں کوئی ربط ہی نہیں. ہاں جی، تو اس پہ یعنی منافق کی یہی بات ہوتی ہے، زبان و دل میں ربط ہی کوئی نہیں. وہی تو اصل بات ہے، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اس طرح سے وہ زبان اور دل کا ایک ہونا، یہاں وہی بات ہے. یرمونکم بافواہم وتعبی قلوبہم، منہ سے تمہیں خوش کیے پھرتے لیکن اس بات کو ان کے دل تو انکار کر رہے ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت بدکاروں کی ہے یا گناہگاروں کی ہے. فاسق کا معنی ہوتا ہے دائرہ اطاعت سے نکل جانے والا، یہ پہلے لفظ آ چکا ہے. اشترو بآیات اللہ ثمنًا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت خرید لی، یہ لفظ اس طرح سے آ چکا ہے پہلے بھی. قیمت خریدنا یعنی گویا کہ آپ آیات اللہ دے رہے ہیں، قیمت لے رہے ہیں، تھوڑا دنیاوی منافع. فصدوا عن سبیلہ، پس انہوں نے روک دیا اس کے راستے سے، یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے روک گئے اس کے راستے سے، کیونکہ صدا یا سدو لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ لوگ جو ہے انہم مبتدا، یعنی اس میں انہ اور اس کا اسم، اور ساء ما کانوا یعملون پورا فقرہ ہے، ساء ماضی ہے، ساء یسوء اور بے سا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یاد رکھیے بے سا بھی فعل ضم ہے لیکن اس کا ماضی مضارع کوئی نہیں ہوتا، اور ساء یسوء کا ماضی مضارع ہے، پورا فعل ہوتا ہے، برا لگنا برا ہونا، لیکن بے سا کی جگہ آ گیا. ساء برا ہوا وہ، ما کانوا یعملون جو کہ وہ کرتے تھے، یا پھر ترجمہ کریں برے ہیں ان کے کام، ما کو مصدر کے معنوں میں لے، وہ لوگ ہیں کہ برے ہیں ان کے کام. لا یرقبون، وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے یا رکھیں گے، نگاہ میں نہیں رکھیں گے. یہاں مضارع کا صیغہ جمع کے صیغے سے آیا، وہاں ہے وہ مجذوم لا یرقبو شرط کے ساتھ، ان یظہرو لا یرقبو نون گرا، یہاں نہیں گرا، وہ نہیں لحاظ رکھیں گے. فی مومن، کسی مومن کے بارے میں بھی، نکرا کو دیکھیے، علم ولا ذمہ، نہ کسی رشتہ داری کا، نہ کسی عہد معاہدے کی ذمہ داری کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی اصل میں صحیح حد سے بڑھنے والے ہیں. اولئک مبتدا، ہم ضمیر فاصل، المعتدون اعتدا یا اعتدی سے اسم فاعل ہے، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اگر تو وہ توبہ کر لے، پاس آ جائے. یہاں تابہ کے بعد کوئی صلہ ولہ نہیں ہے، جنرل مینا ہو تو پاس آنا ہی اس کا مینا ہوتا ہے. تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات دیں. اس کا مینا یہ ہوا کہ اگر وہ مسلمان ہو کر باقاعدہ مسلمانوں کے ایسے کام جو کہ مسلمان سے تقاضا وہ کرنا شروع کر دیں، اسلام قبول کر لیں، اسلام کے ظاہری ڈسپلن میں تو آئیں کم از کم، دل کا حال تو خدا جانتا، کم از کم تقاضا یہ ہو گئے اقامت صلات اور ایتاء زکات، تو فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، یعنی فہم اخوانکم، فاخوانکم تو خبر ہے نا، مبتدا تو کوئی نہیں، وہ شرط کے ساتھ تو یہ جواب شرط ہے، اگر ایسا ہو تو گویا کہ ایک مبتدا ہے، فہم اخوانکم، پھر وہ تمہارے بھائی ہے، فی الدین دین میں، یعنی وہ مسلمان سمجھے جائیں گے، دینی بھائی ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کے بیان کرتے ہیں احکام اہل علم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، ایمان سے مراد عہد ہے، عہد بھی ایک طرح کی قسم ہی ہوتا ہے، تو ناقص یا انقصو توڑ دینا، دھاگے وغیرہ کے توڑنے کے لیے بھی آتا ہے لیکن عہد کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ناقصو اگر وہ توڑ دے، ایمانہم اپنی قسمیں، دائیں ہاتھ نہیں مراد، من بعد عہدہم اپنے عہد کے بعد، ایمان گویا کہ اس پہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یقین قسم وغیرہ جیسے بیان حلفی ہوتا ہے، اگر اپنے عہد کے بعد یعنی عہد کر چکنے کے بعد پھر اپنی وہ قسمیں توڑ دے. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے بارے میں طعن کرے، طعن یا طعنوں کا لفظی معنی نیزہ وغیرہ مارنا ہوتا ہے، اور تمہارے دین میں طعن زنی کرے، اس طرح سے کہ مراد اس کی تحقیر اور یہ ہو، کیونکہ طعن میں معنی مراد یہ ہے کہ عیب نکالنا، اس طرح کی باتیں کرنا بدنامی کر کے لیے، زخم پہنچانا عزت کو، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. اور وہ دین کے بارے میں تمہارے اوپر طعنہ زنی کرے، عہد بھی توڑ دے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، پس لڑو تم، قاتلوا تم لڑو، قتل کرو نہیں اس کا معنی، ائمۃ الکفر کفر کے اماموں سے، پیشواؤں سے، لیڈروں سے، ان کے ساتھ لڑو. ائمۃ الف میم، میم مادہ سے ہے، اور اصل میں یہ تھا افعلتن، امیمتن، جمع امام کی بنتی ہے امام امیمتن، پھر امیما میں وہ میم کی حرکت حمزہ کو گئی اور ائما بن گیا، جیسے کہ آپ نے تعلیل میں پڑھا ہے، اس طرح سے ساکن ہو تو میم کی حرکت ادھر جانے سے ائمتن، امام لیڈر. تو کفر کے لیڈروں سے، پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو گے. انہم، بے شک وہ لوگ ایسے ہیں کہ لا ایمان لہم، حقیقت میں تو ان کی کوئی قسمیں ہیں ہی نہیں، لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کی کوئی قسمیں نہیں ہے، یعنی ان کی قسموں کی وقعت ہی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے. لعلہم ینتہون، اور اس طرح سے شاید تمہارا جو جنگ کرنا ہے ان سے عہد کے توڑنے سے، شاید اس طرح باز آ جائیں اور اسلام کی طرف آئیں، یا سلو کر لیں، یا اطاعت قبول کر لیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ یوں باز آ جائے، انتہا ینتہی، ایک انتہا پہ پہنچ جانا، لوٹ آنا، باز آنا. الا تقاتلونا، الا تقاتلونا، یا تو یہ ہے کہ آ استفہامیہ، لا تقاتلونا تم نہیں لڑو گے، آ لا تقاتلونا کیا تم نہیں لڑو گے، اور اگر کرے الا خبردار تو پھر میں نے ویسے ٹھیک بنتا نہیں، خبردار تقاتلونا، اگر تو ہوتا نا قاتلو تب میں نے بن جاتا الا میں نے خبردار، لہذا یہ خبردار والا الا نہیں ہے جو تنبیہ کے لیے آتا ہے، یہ ہے آ لا تقاتلونا کیا تم نہیں لڑو گے، قومن ایسے لوگوں سے، جو کہ یہ جو کے کا ترجمہ قومن کی تنوین کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور تو قومن تقاتلون کا مفعول ہوا، تو کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو کہ ناقصو ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. وہمو بے اخراج الرسول، اور پچھلا ان کا گناہ یہ بھی ہے، شاید اس میں وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو، یا آئی تو سورۃ توبہ میں ہے، لیکن قریش کا وہ حدیبیہ کو توڑنا، اور شاید اس کی طرف بھی اشارات ہے. وہمو بے اخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو نکال ڈالنے کا، ہم بے کسی چیز کا ارادہ کرنا پکا، اے میم میم، ہم یہم، مثلا کہیں گے ہم بے قضا، اس نے فلاں چیز کا ارادہ پکا کر لیا تھا، اسی سے اہتمام وغیرہ بھی نکلا ہے. پڑھا ہے سورت آل عمران میں آپ نے, طائفت وہاں احمت آیا, قد احمت ہم, یعنی ان کو اپنی پڑی تھی, وہ باب افعال سے آیا, یہ ثلاثی سے ہے, ہم منہ بے اخراج الرسول, انہوں نے پکا ارادہ کر لیا رسول کو نکال ڈالنے کا, وہ ہم بدعوکم اول مرہ, اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے شروع کیا تمہارے ساتھ, بدعو شروع کرنا, بادا انہوں نے شروع کیا, تم کو یہاں اردو ترجمہ کرنے پڑے گا, تمہارے ساتھ شروع کیا, کیونکہ بادا کے بعد بے وغیرہ نہیں آتا, یوں نہیں آتا, بادا او بے کم, بادا او کم, تم کو شروع, یعنی ابتدا تمہارے سے شروع کی تھی, بادا او کم اول مرہ پہلی دفعہ, یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ ابتدا مظالم اور نقص وغیرہ توڑنے کی پہلی دفعہ پہل ان کی طرف سے ہوئے, یہ میں نے اول مرہ تمہارے ساتھ پہل انہوں نے کی پہلی دفعہ, بدعوں پہل کرنا اور اول مرہ میں نے بھی پھر پہلی بار, اتخشونہم تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو, استفامیہ, آخر ان کی طاقت تو تھی, تو فاللہ احق ان تخشوہ, تو بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے ان اس بات کا کہ تخشو ہو کہ تم مجھ سے ڈرو, تخشو نہ ہو قانون گر گیا, ان سے مت ڈرو, اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرو, اس بات کا کہ ہم ان کا ترجمہ کر رہے ہیں, ان کن تم مومنین, اگر تم صحیح ایمان والے ہو, قاتلوہم لڑائی کرو ان سے, لڑو, یہ دیکھیے جیسے فوج کو حکم دیا جا رہا ہے اس طرح سے ہے, اور یہ آیتیں اناؤنس ہوئی تھی جنگ میں, اس کا یہ افیکٹ ہوا, اول تو عرب والوں نے دیکھ لیا تھا, پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جھگڑا ہے, کعبہ کی بات ہے, مکہ کی جو کعبہ کا مالک بن جائے گا وہی حق پر ہے, ہم اس کا ساتھ دیں, سارا عرب یہ ویٹ کر رہا تھا, چنانچہ وہی ہوا, کہ سن 8 میں مکہ فتح ہوا تو عرب کے خود وفود پہ وفود آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ بھی ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ اچھا جی فلاں آ گیا, چلتا ہے سلسلہ, وہ مری روڈ کا نام جناب پہلے رکھا گیا, اعلی حضرت رضا شاہ پہلوی آریہ مہر روڈ, پنڈی میں اتنا کوئی لمبا چوڑا نام رکھا گیا تھا, وہ اڑ گیا, تو پھر چند دن اس کا نام رہا علامہ خمینی, امام خمینی روڈ بھی چلا, اور اب خمینی گیا, وہی مری روڈ چل رہا ہے جو پہلے تھا, یوں بھی ہوتا ہے, آتا جاتا رہتا ہے سلسلہ, ہاں جی آپ مری تو قائم ہے, میں نہیں کر رہا تھا ساتھ آنے جانے والے تھے, قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, تم ان سے لڑائی کرو, لڑو, جنگ کرو, یعذبہم اللہ, اللہ ان کو سزا دے گا, یہ جو عذب مجزوم ہے قاتلو فعل امر کے جواب میں, بے ایدی کم تمہارے ہاتھوں سے, بے کے بعد ایدی مجرور ہے اور ایدی رفع اور جر میں ایک جیسا آتا ہے, تمہارے ہاتھوں کے سبب سے یا تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا, یخزہم اور ان کو ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, آخزا یخزی, یہ بھی یہ گری مجزوم ہوا جواب امر میں, اور ان کو رسوا کرے گا, وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ, یہ بھی مجزوم ہے, اور تمہیں کامیاب کرے گا ان کے مقابلے پر, یا نصرت دے گا ان پر, یا فتح دے گا, جو ترجمہ کر لیں, یَنصُرْكُمْ تم کو نصرت دے گا, عَلَيْهِمْ ان کے مقابلے پر, یعنی ان پر, وَيَشْفِ اور شفا بخشے گا, شفا یَشْفِ شفا دینا, قرآن میں آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے, شفا, تو یشفی میں یہ گر گئی ہے,